الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بھی اپنی نعمتوں، اپنی عنایتوں، اپنی نوازشات کے ساتھ محض اللہ کی فضل سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم جیسے گناہگار اس مقدس، متبرک اور مبارک ساعتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کر رہے ہیں. اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف کرے. استغفر اللہ، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرمائے. جو اللہ کی ذات ہمیں یاد رہی اور اللہ رب العالمین کا تصور یقین کے درجے میں ہمارے دلوں تک رہا، لیکن نفس نے ہمیں ہر معاملے میں بے قابو کیا، اور ذلیل نفس کے کہنے پر ہم نے لبیک کہتے ہوئے اس بری خصلت اور گنہونی فعل کو ہم نے سرزد کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبہ کا قبول کرنا ہی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. مولا کریم، آج کی رات کی برکت سے اور اس آیت کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما. حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ، بڑے مبارک دن ہے رمضان شریف کا. مہینہ جتنا معتبر ہے اتنا اس میں ہونے والے واقعات بھی بہت معتمد، ضروری نظریات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، ایک نوجوان کے لیے، ایک بچے کے لیے، ایک معمر بزرگ کے لیے، ہر ایک کے لیے اس میں بے شمار معلوماتی اور بے شمار عظمتوں کے گوشے اس میں موجود ہیں. میں نے چاہا، کوشش یہ ہے محض اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے، کہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں جو قرآنوں کے، جو کتابوں کے اندر درج ہے ان ایام سے متعلق، ان کو لایا جائے، ان ضروری باتوں کو، کیونکہ یہ بہت پر آشوب دور ہے، بدعملی کی یلغار ہے. جہاں ایک طرف بدعملی ہے تو دوسری طرف بد اعتقادی ہے، تو بد عقیدگی کی بھی ایک یلغار ہے اور بدعملی کی بھی یلغار ہے، تو کوئی ہمیں چیخ و پکارنے کا شوق نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کا گھر جلتا ہے وہ شور کرتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان دونوں پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ان تمام تفصیلات کو ذکر کریں۔ مولا کائنات کا یوم ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر اس کو ذکر کروں گا، اس کی تفصیلی بات، لیکن آج فتح مکہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس فتح مکہ کے اس مقدس دن کو لوگوں نے رسم بنا لیا ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے چند باتیں کر کے، اور پھر نام دے دیا جاتی فتح مکہ فتح مکہ۔ تو یقیناً طلباء اور ایک مسلمان کی جستجو ہوتی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے، کیا اسباب کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوا، اور آج اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس کوشش کو محسوس کرتے ہوئے میں نے تھوڑی تیاری کی ہے کہ آپ کے سامنے چند نکھری بھی باتیں، ضروری باتیں، جو عموماً تقریر کا حصہ نہیں ہوتی، اور عموماً یوں بھی ہوتا ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا بھی نہیں جاتا، پرانی کتابوں میں درج ہے اور انتہائی ضروری باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہم اپنے مزاج سے کسی چیز کو سمجھتے ہیں، ایک پچھلوں نے اپنے مزاج سے سمجھا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر دین کی لگن، تڑپ، شوق ہم سے کئی گنا زیادہ تھا، اور ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہم سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تو لہذا اس جستجو میں انہوں نے جو مواد اور جو دلائل اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہی چیز ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے میں نے بدر میں بھی کچھ اشارات، جنگ بدر اور واقعہ بدر کے عنوان سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں جو ذکر کی تھی ایک نشست مختصر انداز میں، اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں فتح مکہ کے حوالے سے چند باتیں پیش کی ہیں۔ تاریخ جو فتح مکہ کی کتابوں کے اندر درج ہے اور جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ رمضان شریف کا ہی مہینہ تھا، اور سن 8 ہجری یعنی ہجرت کے 8ویں سال، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 10 کے بعد ہوتا ہے، تو تقریباً وصال سفر رفیق اعلیٰ سے 2 سال یا اس سے لگ بھگ پہلے کا یہ واقعہ ہے جسے تاریخ میں، سیرت میں فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کو جتنی گہرائی سے دیکھا جائے گا اتنے اس میں نکھار ہیں، اور اس میں اتنے اس کے نگینے ہیں، اور علمی موتیاں اور علمی ثمرات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تاریخ فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے پرانے مورخین نے اس اجماعی قول کو نقل کیا ہے، یہ میں ڈیپ سے، بالکل ڈیپ سے اس بات کو اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ بنیاد سے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اس کے راز اور مقصد کیا تھا۔ اور فتح مکہ خامخواہ نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی ایسی جنگ تھی، بلکہ یہ پچھلی ساری فکروں کا ایک تسلسل ہے، اور ہم اس وقت بڑے خوشبودار اور بڑے اچھے ہو سکتے ہیں جب ہمیں حضور کی اداؤں کے بارے میں تقریباً علم ہو کہ میرے آقا نے مکے میں کیسے دن گزارے، مدینے میں کیسے دل گزارے، کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو یہ چیزیں بڑی تسلی بخش ہوتی ہے اور بڑی سبق آموز ہوتی ہے، اور ہمارے زندگیوں میں جو کربلا بپا ہوتی ہے، اور ہمارے زندگیوں میں جو بدر بپا ہوتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں جو احد بپا ہوتی ہے، تو وہ بدر اس بدر کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس زندگی کے نشو و فراز میں جو کربلا ہوتی ہے، تو یقیناً ان معاملات اور ان واقعات کی معاونت سے ہم آج کی اس کربلا اور آج کی اس مصیبت کے سمندر کو، اس اور آگ کے سمندر کو ہم عبور کر سکتے ہیں، اگر وہ چیز ہمارے ذخیرہ مطالعے کے اندر ہو۔ فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی، 10واں روزہ تھا، اور سن 8 ہجری اور بدھ کا دن تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں۔ 8 ہجری ہے، بدھ کا دن ہے، اور 10واں روزہ ہے، اور عیسوی اعتبار سے جس کو ذکر کیا گیا ہے کہ 630 عیسوی یہ بنتی ہے، اور نماز عصر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں باقاعدہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے۔ تو یہ ایک اس کا ابتدائی تاریخی خاکہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سن 8 ہجری ہے، 10 رمضان المبارک ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول پر اور قیامت پر یقین کرتا ہے تو وہ میری مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز پڑھے، گرد و نواح میں اعلان کر دیا گیا، تو 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے۔ اور یہ عظیم لشکر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے ہیں تو یہ بدھ کا دن تھا اور اسویں تاریخ 1 جنوری 630 عیسوی، اور ہجرت کے حوالے سے یہ 8 ہجری ہے، تو یہ فتح مکہ کا ایک خاص عنوان اور باب ہے. لیکن اس سے پہلے کی جو بات ہے کہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے اور فتح مکہ کیوں وقوع پذیر ہوا، اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس سے 22 مہینہ پہلے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا ہے. ابھی میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد کر لیجئے کہ حدیبیہ کا مقام یعنی 22 مہینے سے مراد سن 6 ہجری کو ذیقعدہ کے مہینے میں، یعنی حج کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے، جس طرح بھی رمضان ہے تو رمضان کے بعد شوال ہوگا، شوال کے بعد ذیقعدہ ہوگا، ذیقعدہ کے بعد ذیلحجہ ہوگا، تو ذیلحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے. تو جو حدیبیہ ہوا ہے یہ سن 6 ہجری کے ذیقعدہ کے اندر ہوا ہے، تاریخ اس میں گویا کہ مختلف لکھی گئی ہیں. تو اس حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد اور فتح مکہ کے درمیان ایک زبردست قسم کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، نصرانیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پہلی مڑ بھیڑ اسلام کی، وہ غزوہ موتا کے نام سے ہوئی، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو تیار کر کے اس جگہ پر بھیجا. اور اس میں صورتحال یہ بنی ہے کہ ہرقل جو رومیوں کا اس وقت سربراہ کہلاتا تھا، تو اس نے مدینے کے قریب کے گرد و نواح کے لوگوں کو یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کریں اور اپنے اختیارات مکمل استعمال کریں. اس دوران حضور اس کے ساتھ کچھ سفارتی معاملات بھی طے کرنا چاہتے تھے. سرکار کے سفیر جیسی پہنچا تو ان کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ تو دنیا کا دستور ہی نہیں کہ سفیر کو مار ڈالا جائے، تم نے باقاعدہ سفیر کو قتل کر دیا ہے، سفیر کو مار دیا ہے. پھر حضور کو خبر پہنچی ہے کہ جناب ہرقل اپنی پوری فوج کے ساتھ تیاری کر رہا ہے اور ایک زبردست جنگ کی وہ تیاری کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تیار کیا. آپ سن کر حیران ہوں گے، جتنے صحابہ حضور نے تیار کیے نا وہ صرف 3000 تھے. کتنے تھے؟ تو سامنے لشکر 2.5 لاکھ کا تھا، یہ لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ 3000 صحابہ اور سامنے لشکر 2 لاکھ بھی اور 2.5 لاکھ کا قول بھی ہے کہ 2.5 لاکھ نصرانیوں کے ساتھ سیریا کی سرزمین مقام موتا، جو دمشق کے قریب بصرہ کی جگہ پر آتا ہے، مقام موتا میں یہ گویا کہ جہاد ہوا، اور اس میں صرف مسلمانوں کے 12 افراد شہید ہوئے. 2.5 لاکھ فوج سے مسلمان لڑ گئے اور 12 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت زید بن حارثہ پہلے شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور حضور نے باقاعدہ یہ ترتیب بتا دی تھی کہ پہلے جھنڈا ان کے پاس ہوگا، ان کے پاس ہوگا، ان کے پاس ہوگا، یہ حضور نے ترتیب ذکر کر دی تھی. اور جب یہ شہید ہوئے تو اس کے بعد پوری کمانڈ جو تھی یہ سیف من سیوف اللہ، تقریباً 7 سے 9 دن تک یہ جنگ مسلسل ہوتی رہی ہے. آخری 6 دن کی جنگ تنہا خالد بن ولید نے لڑی ہے اور آپ کی 9 تلواریں اس میں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت خالد بن ولید کی، اور آپ نے فوج کو بچایا ہے، مسلمان فوج کو، اور آپ نے جس کو کہا تھا نا کہ مولی گاجروں کی طرح نصرانیوں کو کاٹا ہے اس میں آپ نے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بچے ہوئے مسلمانوں کو فوراً، کیونکہ جنگ کی ایک ترکیب بھی ہے کہ جب بظاہر پسپائی محسوس ہونے لگے اور دشمن گویا کہ بڑا مستعد ہو، تو اس وقت چالاکی یہ ہے، سمجھداری یہ ہے کہ اپنے لشکر کو بیک کیا جائے اور اپنے لوگوں کو کم سے کم جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو، جو بچ گئے ان کو فوراً پیچھے لے جایا جائے اور جنگ کی یا تو انداز کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر یوں کر لیا جائے کہ یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ لشکر چھوڑ کے چلے گئے، تاکہ 1-2 دن مزید سمجھداری کے، غور و فکر کے، مشوروں کے، پیچھے سے رصد پہنچنے کے ہو جائے اور پھر دوبارہ حملہ کیا جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو خود ایک بڑے مستعد اور مضبوط جرنیل تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر بڑا ناز تھا، تو سرکار کو پتا تھا کہ بعد میں یہ صورتحال کھڑی ہوگی. سرکار نے فرما اور بھی صحابہ موجود تھے، فرما نہ اور کوئی کمانڈ نہیں سنبھالے گا، کمانڈ اب جو سنبھالیں گے حضرت خالد بن ولید سنبھالیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے 6 دن مسلسل جنگ لڑی ہے صحابہ کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے جنگ لڑنا تنہا لڑنے سے مراد یہ ہے کہ لشکر تو پورا لڑ رہا تھا 3000 کا، لیکن آپ واحد شخصیت تھے کہ اللہ نے آپ کو بجلی سے زیادہ رفتار عطا فرمائی تھی کہ اگر آپ اس سرے پر لڑ رہے ہیں تو یہاں تک آپ آ جایا کرتے تھے، تاکہ پیچھے جو فوج ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جرت و قوت عطا فرمائی تھی کہ لشکر کا ازدحام اور اس کا غلغلہ آپ کے اعصاب کو متاثر نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ جس جگہ چلے جاتے تھے تو اگلا میدان چھوڑنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ تو خالد بن ولید نے تقریباً 6 دن کے قریب مسلمانوں کو بچا کر وہاں سے نکالا، اور اس میں 3-4 معاملات حضرت خالد بن ولید نے کیے کہ جب یہ 3 عظیم جرنیل شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے کام یہ کیا کہ ایک خبر مشہور کرائی کہ مدینے سے رسد آ رہی ہے، مدینے سے فوج آ رہی ہے اور مدینے سے بہت بڑی کمین ہم کو پہنچ رہی ہے، سرکار بھیج رہے ہیں، اور یہ خبر ان کے اندر مشہور کروا دی، اور جو مقدمت الجیش تھا جو آگے لڑ رہا تھا اس کو فوراً پیچھے بھیجا، اور پیچھے والوں کو آگے، یعنی جو چہرے نظر آ رہے تھے ان کو ہٹا دیا، اور جو پیچھے جو چہرے نظر نہیں آ رہے تھے ان کو آگے کیا، اور 6ٹے دن کی جو لڑائی تھی اس میں ان لوگوں کو آگے کر کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ آج ہمارے شیر ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اثر جو ہے وہ عیسائیوں پر پڑا کہ واقعی میں کمین ان کے ساتھ پہنچ چکی ہے، تو وہ پہلے سے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے کہ نہ جانے پیچھے لشکر کتنا آیا۔ تو ایسی بے شمار باتیں ہیں جو جنگی ترکیب کے اعتبار سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ وہ اللہ کے شیر ہیں اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے وہ اللہ کی تلوار ہے کہ جنگ یرموک میں صرف انہوں نے 10 آدمیوں کو لے کر 10 لاکھ سے مقابلہ کیا، تاریخ موجود ہے۔ جنگ یرموک کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 10 آدمی، پہلے تو آپ خود نکلے کیونکہ آپ کو حضرت عمر نے معزول کیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح کو آپ کے اوپر کیا، تو جب 10 لاکھ کی فوج سامنے آ کر کھڑی ہوئی، یہ فاروق اعظم کے دور کی بات ہے یرموک کے اندر، تو اس وقت سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ میں تنہا جاؤں گا اور 10 لاکھ سے تنہا لڑوں گا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ 10 آدمی دے دیجیے۔ تو 10 آدمی 10 لاکھ کے مقابلے پر گئے، جس میں 2 شہید ہوئے، 8 واپس آئے۔ اور سیدنا خالد بن ولید، یہ ساری باتیں آج گورا بھی قبول کرتا ہے اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جرت اور ہمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اب جو آپ کے لیے دل میں برائی رکھتا ہوگا وہ کتنا برا ہوگا، تو سنیوں کو مبارک ہونا چاہیے، سنی ہر اس پھول کی خوشبو کو قبول کرتے ہیں جس نے اسلام کو ترقی دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب لوٹ کر مدینہ شریف آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ یہ بھاگ کر آئے ہیں اور یہ فرار ہو کر آئے ہیں، تو وہ فرار کہہ کر پکارتے تھے، یہ بھاگ کر آئے ہیں، میدان چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، لیس بالفرار ولکنہم قرار انشاء اللہ، فرمایا فرار نہیں ہے، قرار ہے، جس طرح حضرت علی کو قرار کہا جاتا ہے نا، تو یہیں سے ہو، فرمایا یہ فرار نہیں ہے، یہ قرار ہیں، یعنی بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو جب بظاہر یہ خبر اڑ گئی کہ جناب مسلمان عیسائیوں سے نکل آئے اور انہوں نے زیادہ غلبہ دکھایا، تو اس میں کفار و مشرکین بڑے مست ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب مسلمان ذرا کمزور ہو گئے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو موتا کے میدان میں نصرانیوں نے شہید کر دیا ہے، اب یہ لڑ نہیں سکتے، تو لہذا صلح نامے کی مخالفت کرنے کی اصل وجہ یہ بنی۔ انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کرو مسلمانوں کے ساتھ، آپ مسلمانوں میں جرت و ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کچھ کر سکیں، اس لیے کہ جناب جو سامنے لشکر 2.5 لاکھ کا موجود تھا اس نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہے، اب مسلمان دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے صلح نامے کو توڑنے، ورنہ تو مسلمان کا نام سننے کے ساتھ ان کے پسینے چھوڑ جاتے تھے، تو ان میں جو یہ جرت پیدا ہوئی نا کہ صلح نامے کی انہوں نے مخالفت کی، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے غزوہ موتا کو اپنے سامنے رکھا، اور موتا کی جو غلط باتیں ان تک پہنچی تھی اور جو انہوں نے واویلہ پہنچا تھا مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی گئی تھی، وہ یہ سمجھے کہ مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، اب صلح نامے کے خلاف کچھ بھی کرتے رہیے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مسلمان دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 باتیں یہاں پر ہیں، ایک تو فتح مکہ، دوسرا غزوہ موتا، اور ایک صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ، اب یہ 2 معاملے جب آپ کے سامنے آ گئے تو موضوع تھوڑا کھلتا ہے کہ جناب اب کیا وجہ ہے فتح مکہ کی۔ فتح مکہ جہاں 10 رمضان المبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری کو بروز بدھ مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، اور خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا طواف کر رہا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں. صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی, یہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے قرآن میں, مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا جی حضور ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, روانہ ہو گئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا اور مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے, اور روانہ ہو کر جیسے ہی حدیبیہ کے مقام پر مسلمان پہنچتے ہیں, اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو وہاں پر روک لیا جاتا ہے اور کافر مسلمانوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے, اور یہاں پر پھر باقاعدہ ایک معاہدہ طے ہوتا ہے, اور غلط فہمی یہ پھیل جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ آئے ہیں یہ دراصل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے. تو جب یہ بات مشہور ہو گئی تو پھر یک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسرے, یہ مکہ مکرمہ سے لوگ آ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیبیہ کے مقام پر مشاورت ہو رہی تھی. حدیبیہ ایک کنواں ہے اور اس کا آدھا حصہ جو ہے اس رقبے کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حرم کے باہر ہے. حضور احرام کی حالت میں عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور 1400 صحابہ کرام احرام کی حالت میں, بعض علماء نے 1500 بھی لکھا ہے اس میں. راستے میں یہ واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کوئی اور چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی پانی میں؟ کہا حضور مشکیزے میں چند قطرے ہوں گے. فرما اس کو نکال لو. ایک برتن کے اندر مشکیزے کو پورا نچوڑا گیا تو چند قطرے برتن کے اندر آئے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے انگشت مبارک کو داخل کیا تو آپ کی انگلیوں سے جاری ہو گئی. بخاری میں بھی اس کے اشارات ہیں, مسلم میں بھی ہیں, مسند دارمی کے اندر اس پر پورا باب امام دارمی نقل کیا ہے. اور 1400 سے 1500 صحابہ کرام علی رضوان نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت مبارک سے جو پانی جاری ہوا اس سے وضو بھی کیا, اپنے مویشیوں کو بھی پلایا, اور جب سب سیر ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کسی کو کوئی حاجت ہے؟ کہا حضور نہیں. تو سرکار نے اپنی انگلیوں کو سمیٹا تو وہ نہریں رک گئی. میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں کہ چشم تصور میں محسوس کرے وہ منظر کیسا ہوگا, وہ منظر کیسا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے سیدھے ہاتھ سے حوض کوثر کے دریا بہ رہے ہیں اور پانچ انگلیوں سے پانچ نہریں بہ رہی ہیں. آپ چشم تصور میں ذرا محسوس کیجئے کہ وہ مشاہدہ کیسا ہوگا اور وہ نہریں کس طرح جاری ہو رہی ہوں گی, صحابہ اکرام اس کو کس طرح دیکھ رہے ہوں گے, کس طرح اس سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. یہ ساری ایمان کی باتیں ہیں. تو حدیبیہ کے مقام پر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور سرکار وہاں پر رک گئے تو انہوں نے عمرہ کرنے کی اجازت حضور کو نہیں دی. وہاں پر عروہ بن مسعود حضور کے پاس آئے, سہیل بن عمر حضور کے پاس آئے اور یہ دونوں مسلمان ہوئے. پھر بخاری کے اندر موجود ہے عروہ بن مسعود بھی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, انہوں نے مذاکرات کیے. سہیل بن عمر بھی آئے, اس نے مذاکرات کیے. تو حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ کیا آپ اپنی قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تاریخ آپ کو کس نام سے یاد کرے گی کہ آپ جس علاقے کے انہی علاقوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہیں خبر کس نے دی ہے کہ میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں لڑنے کے لیے آیا ہوں؟ اگر میں لڑنے کے لیے آتا تو جو تم مجھے تاریخ یاد دلا رہے ہو کہ اپنے علاقے والوں کو مارا نہیں جا سکتا, تو میں بھی تمہیں رسم یاد دلاتا ہوں جو احرام پہن لیتا ہے وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا. فرمایا میں 1400 صحابہ کو احرام پہنا کر لایا ہوں, اور اگر ہم لڑنے کے لیے آتے تو کیا ہم احرام باندھ کر آتے؟ تو یہ مذاکرات وہاں پر چل رہے تھے. تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے درمیان جو ہے ان کا ہاتھ حضور کی ریش مبارک پر لگتا ہے, حضرت سرکار کی داڑھی مبارک پر لگتا ہے. تو قریب میں ایک شخص کھڑا ہے, وہ اپنے نیزے سے اس کے ہاتھ کو چباتا ہے اور کہتا ہے پیچھے کرو اپنے ہاتھ کو. پھر وہ دوران گفتگو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے کو باقاعدہ مان دیتے ہوئے سرکار سے التجا کرتے ہوئے پھر حضور کی داڑھی پر ہاتھ لگاتے ہیں. تو پھر ایک شخص قریب کھڑا ہوتا ہے جو موجود تھا, اس نے پھر دوبارہ اپنے نیزے سے اس کے ہاتھ کو چبایا اور پیچھے کیا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو. جب تیسری دفعہ اس نے حضور کی ریش مبارک اور داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ آپ کچھ لحاظ کریں اور آپ چلے جائیں یہاں سے, سرکار نے فرمایا ہمارے مطالبات ہیں, ہماری بات تو سنو, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو جب اس نے تیسری دفعہ ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ اب اگر حضور کی داڑھی مبارک کو تو نے ہاتھ لگایا تو میں تیری گردن مار دوں گا. تو عروہ بن مسعود نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا تو اس نے چہرے پر کو اس طرح پھیرا ہوا تھا. پوچھا تو کون ہے؟ سرکار نے فرمایا پہچانو یہ کون ہے؟ تو وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے. وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے اور ان کے چچزاد تھے, عروہ بن مسعود کے چچزاد تھے, اور عروہ بن مسعود کے انتہائی احترام کرتے تھے. اس لیے کہ جب مغیرہ بن شعبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکہ کے اندر اس کے ہاتھ کوئی شخص قتل ہو گیا تھا یا کوئی معاملہ ہو گیا تھا، تو ان کی دیت وغیرہ دے کر عروہ بن مسعود نے جان چھڑائی تھی۔ تو یہ عروہ کا اس اعتبار سے برشتے چاچا اور اس احسان کی وجہ سے بڑا احترام کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ عروہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ مغیرہ جو میرا اتنا ادب کرتا تھا آج یہ مجھے اس حرکت پر کہہ رہا ہے کہ گردن مار دوں گا، اس نے کہا تجھے اخلاق تیرے قریب سے نہیں گزرا؟ انہوں نے کہا جی اخلاق اپنی جگہ پر رکھیے، آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں اور یہ رسول اللہ ہیں، سرکار کی داڑھی مبارک پر اب اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو میں آپ کی گردن اتار دوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ رشتوں کے آداب بھی سب سامنے آ گئے اور احسان کے آداب بھی سامنے آ گئے۔ فرمایا رشتے آداب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو پھر عظمت و اکرام اور تمام تکریمیں حضور ہی کی جانب ہوگی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جب یہ عمل کیا تو یہ بات عروہ بن مسعود کی طرف ایک فکر کی لگی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اتنی محبت کے اندر یہ سرشار ہیں۔ عروہ بن مسعود لوٹ کر آئے اور لوٹ کر والوں سے یہ کہا کہ دیکھو جس شخص سے تم لڑنے جا رہے ہو اور جس قوم سے تم لڑنے جا رہے ہو اس قوم سے تم جیت نہیں سکتے۔ کہا جی تو ہمارا سفیر بن کر گیا تھا، ہمیں تجھ پر بڑا اعتماد تھا، تو نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہ میں نے اتنی پاسداری دیکھی ہے کہ وہ سر تو کٹا سکتے ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، سر تو کٹا سکتے ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے ان کو اتنا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے جتنا کسی بادشاہ کسی امیر کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے پر میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، قیصر کے دربار میں بھی گیا، لقد وفدت قیصر وکسرا والنجاشی، میں قیصر اور نجاشی اور کسرا کے دربار میں بھی تمہاری طرف سے سفیر بن کر گیا، لیکن ما رأیت اصحابہ یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لیکن میں نے کسی کے خادموں کو اور کسی کے ماتحت کو اپنے سربراہ کا اور اپنے بڑے کا ادب کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد عربی کا ادب کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ کا ادب ایسا تھا، یہ بدبخت کہتے ہیں شیعہ کے صحابہ کے دل میں ایمان نہیں کا معاذ اللہ، صحابہ کا ادب ایسا تھا کہ عروہ بن مسعود نکھرا ہوا کافر تھا، مکمل کافر تھا، رچا بسا کافر تھا، لیکن صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ بھی ہل گئے اور کہا جناب ایسا ادب تو میں نے کہیں دیکھا نہیں، ایسا لحاظ تو میں نے کہیں دیکھا نہیں، تم مانو یا نہ مانو میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مزداق ہوئے اور صحابیت کے جو ہوئے، انہوں نے صحابہ کی کسی نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، نہ وہ صحابہ کرام کو انہوں نے درس دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ جس ادا سے متاثر ہوئے وہ یہ تھی کہ کافروں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا جس سے اتنے متاثر ہو گئے؟ فرما یہ دیکھا کہ جب نبی ان کے تھوکتے ہیں لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ایسے با ادب غلام ہے کہ زمین پر نبی کا تھوک گرنے نہیں دیتے، لعاب مبارک گرنے نہیں دیتے، وہ اپنی ہتھیلیوں پر روک لیتے ہیں اور اس کو مسل کر اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ کہ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطروں کو پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اس پانی کے لیے ایسے لپکتے ہیں کہ جناب وہ ان سے ایک قطرہ بھی ان سے ضائع نہ ہو جائے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سارے کے سارے ہمتن گوش اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سر جھکا کر سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض روایت میں قاضی اعظم نے بھی لکھا کہ اس طرح سن رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کی گردنیں تو ان کے کاندھے تو ہیں لیکن ان کے گردنیں نہیں ہیں، ان کے سر نہیں ہیں، یعنی اس طرح سروں کو جھکا کر وہ اپنے نبی کا کلام سنتے ہیں۔ فرمایا اس ادب و لحاظ کو میں دیکھ کر سمجھا کہ واقعی میں ترقی کرنے والی اور واقعی میں اعتماد اور اعتقاد والی اگر قوم ہے تو یہ قوم ہے، اب میں تمہیں چھوڑ کر نبی پاک کی طرف چلا۔ تو عروہ بن مسعود جو کافروں کے سفیر تھے، اور سفیر کوئی عام ڈھیلا ڈھالا آدمی نہیں ہوتا، مضبوط نظریے کا آدمی ہوتا، سفیر ہماری طرح نہیں کہ چور جو فیصدیں کھا جاتے ہیں، ان چوروں کی بات نہیں کر رہا میں، وہ خوددار قومیں تھی، چاہے کافر تھی لیکن اپنی نظریات کی پاس کرنے والی قومیں تھی، ان کو اپنی مٹی سے بڑی محبت تھی، اپنے نظریات سے بڑی محبت تھی، اپنے اصول سے بڑی محبت تھی۔ تو وہ جس کو سفیر بناتے تھے، جیسے سیدنا فاروق اعظم خود سفیر رہے اسلام لانے سے پہلے، ان کو مکمل اعتماد تھا، وہ راز کی باتیں جو اپنے کسی قریبی بندے کو نہیں بتاتے تو اس مشاورت کے اندر ان سفرا کو بٹھایا کرتے تھے اور ان سے مشاورت، خاص سیغہ راز کی باتیں جو کسی دوسرے شخص کو نہیں بتاتے وہ خاص مشاورت کے اندر ان کو شامل کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عروہ نظریاتی اعتبار سے کتنے پکے آدمی تھے۔ لیکن صحابہ کرام واقعی میں ادب اور تعظیم جو ہے وہ اگلے کو ہلا دیتا ہے. صحابہ کرام کے انداز عقیدت نے عروہ کو ہلا کر رکھ دیا اور ان ایسا ہلایا کہ ان کے دل کے اندر جو کفر کی عمارت تھی وہ ہل کر زمین بوس ہو گئی. وہ عمارت کفر کی گر گئی جو انہوں نے شدت کے ساتھ پیدا کی تھی اور ان کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو گئی. یہ بد مذہب جو کہتا نا جی یہ مبارک کی تعظیم ہے, یہ کھڑے ہو کے صلاۃ السلام ہے, یہ نعت خوانی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو کام لوٹے بستر سے نہیں ہوتا وہ اس سے ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عروہ بن مسعود کو ذرا دیکھیے, آپ نماز سے بھی متاثر, نماز کا ایک مؤثر ذریعہ ہے, کیونکہ ایک تو اللہ کی عبادت, پھر ایک اس کا سسٹم, پھر اس میں نظم و ضبط جو ایک ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو جناب اس میں جو ایک سسٹم ہے اور اس میں ایک یکجہتی جو ہے, تو نماز بذات ہر عبادت اپنی جگہ پر ایک مستقل تبلیغ ہے. لیکن عروہ بن مسعود جو ہے وہ نمازوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے, جبکہ نمازوں کو دیکھ کر بھی مسلمان ہوا جاتا ہے. یہ سارے تبلیغ کے ذریعے, یہ کہتے ہیں جی نماز تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نماز ہے, اور صرف نماز نہیں ہے, ناد بھی ہے, ادب بھی ہے. یہ تم اپنی ایک الگ پٹری پر نکل چکے نا, آگے پٹری بند ہے, گرو گے کھڈے کے اندر جا کر. ہم کہتے ہیں اس بیلنس والی راہ پر چلو کہ جو سیدھی جاتی ہے اور اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں ان شاخوں کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ صراط مستقیم کے پیچھے چلو. تو اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جس طرح نماز, روزہ, زکات, عبادات, یہ ایک تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہے میرے دوستو, اسی طرح حضور کا ادب و لحاظ, حضور کی نسبتوں کا ادب و لحاظ, حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب و لحاظ, حضور کے دین کے اولیاء کا ادب و لحاظ, ان کی محبت, ان کی مزارات کے ادب و لحاظ, یہ ساری چیزیں, یہ بھی مستقل ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں نا, جنا ٹرمینل پر اللہ وہ پھر رونق ہمارے ملک کا عطا فرمائے, ان چوروں سے ہماری جان چھوٹے. آج تو ہمارے ایئرپورٹوں کے ایئرپورٹ پر ہمارے وہاں بھوت بول رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہوتا. ایک پی آئی بے رونق سے کھڑا ہوتا ہے تو آگے وہ دوسرا جہاز کھڑا ہوتا ہے. ایک وقت یہ تھا کہ جناب ہمارے ایئرپورٹ بڑے مصروف ہوا کرتے تھے, لیکن اب یہ کہ دہشت گردی اور ہمارے ظالم اور فاجر اور بدکار اور غدار حکمرانوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین فتح مکہ کے صدقے اللہ رب العالمین ان ظالموں سے ان ملک کو فتح عطا فرمائے, ان جابروں سے. اب آپ دیکھیے ہمارے چیف جسٹس صاحب اسی پر اٹکے ہوئے, خط لکھا کہ نہیں لکھا. ارے کراچی تہس نہس ہو گیا, پاکستان تہس نہس ہو گیا, آپ کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے کہ جناب خط لکھا کہ نہیں لکھا. اپنے منصب کی بھی کچھ ذمہ داری آپ دیکھیں. ایک رعایا ہونے کے حوالے سے ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اگر کوئی بات غلط ہو تو میرے گربان میں ہاتھ ڈالا جائے. اگر آپ حضرت عمر کی بات بیٹھ کر ہی قضات کے مقام پر کر سکتے ہیں تو رعایا سے بھی وہ مطالبہ کریں جو حضرت عمر نے اختیارات دیے تھے, جو حضرت عمر نے جو معاملات دیے تھے. اب حضرت گرامی غور فرمائیے کہ عروہ بن مسعود نمازوں کو نہیں دیکھ رہے, نہ انہوں نے دیکھی, نہ اس کا ذکر کیا. انہوں نے کوئی زکات وغیرہ کو نہ دیکھا, نہ اس کا کوئی ذکر کیا, نہ کوئی درس کی محفل دیکھی, بلکہ دیکھا کیا, حضور کی ذات کے ادب کو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور کے لعاب کا ادب کر رہے ہیں, حضور کے پسینے کا ادب کر رہے ہیں, حضور کے وضو کے پانی کا ادب کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں عروہ بن مسعود خود ابھی تک بتوں کو پوج رہے ہیں, خود ابھی تک بتوں کو پوج رہے ہیں. وہ ابھی اکثر یہ بکواس کرتے ہیں کہ تعظیم دراصل بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے. اس طرح میں نے اسماعیل دہلوی قتیل کو بھی پڑھا آپ کے سامنے, گزشتہ دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ نماز کے بارے میں اس نے گندا خیال لکھا کہ نبی کا خیال شرک کی طرف معاذ اللہ لے جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ نا, پھر وہ کون سا خیال ہے جو توحید کی طرف لے جائے؟ وہ کون سا خیال ہے جس سے رب یاد آ جائے؟ اگر نبی کے خیال سے رب نہ یاد آئے تو اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو یہ بات کس بنا پر ہے کہ اگر حضور کی ذات اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب, آڑ روکنے والی ہو جائے گی, پھر وہ کون سا ذریعہ ہوگا جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو؟ اگر حضور کی ذات اللہ کے قریب کرنے والی نہ رہی معاذ اللہ, تو پھر وہ کون سا ذریعہ ہوگا کہ جو اللہ کے قریب کرنے والا ہوگا؟ تو یہ ساری روایتیں اس بات کی دلیل ہے, اور اسی کو امام احمد رضا نے دوسری جگہ پر ذکر کیا. یہ ساری باتیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اور یہ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں یہ ساری حدیثیں ان کی بھی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, اس کو میرے امام نے ایک جگہ ذکر کیا کہ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں کمبخت کے ہاتھ سے ایمان گیا. کہ جب تعصب بنا لیا کہ تو کرتا میں کیوں کروں, ارے اگر اس سے نفرت ہے تو عمل تو اچھا کر رہا ہے, وہ نام تو حضور کا لے رہا ہے, اس کی ذات سے اگر تجھے اختلاف تھا
اس کے مسلک سے اگر اختلاف تھا تو مسلک سے اختلاف ہونے کی وجہ سے تو نے قرآن کی ان آیتوں کا بھی انکار کر دیا، صحابہ کی ان اداؤں کا بھی انکار کر دیا، تو یہ تو تعصب ہے. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا کہ جناب اس نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ بات تعصب میں جو دیکھ رہا ہے تو، تجھے تعصب تو ہو رہا ہے لیکن بات تو ایمان کی ہو رہی ہے. تو حضرت عروہ بن مسعود جو حالت شرک میں تھے، کفر میں پڑے ہوئے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی سمجھ گئے کہ بت کو چومنا اور ہے اور نبی کے پسینے کے کو چومنا اور ہے. وہ فرق کر گئے. وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کو پیار سے دیکھنا اور ہے اور نبی کے لعاب کی تعظیم کرنا اور ہے. تو یہ سعودی نجدی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ تو بت پرستی ہے. ایک دفعہ میں مطاف کے اندر موجود تھا تو جناب مطاف کے اندر وہ مولوی مکھی جو ہے وہ کہنے لگا کہ جناب یہ تو گیارہویں شریف بانٹتے ہیں، یہ تو ایسے جیسے ہندو پرساد بانٹتے ہیں. میں نے کہا قبلہ اگر یہ گیارہویں کے نیاز کو اگر آپ پرساد سے تشبیہ دیں گے تو زمزم کو بھی پھر آپ پرساد کہیں گے، اس لیے کہ ہندو جو ہے وہ ایودھیا کے ہندو جو ہے وہ بنارس کے اندر گنگا کے پانی کو پرساد کہتا ہے، اس کو متبرک سمجھتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ زمزم کے پانی کو متبرک سمجھتا ہے. دونوں تبرک پانی کو سمجھتے ہیں. اگر دونوں جگہ میٹھی چیز صرف میٹھی ہونے کی وجہ سے دونوں پرساد بن گئے تو دونوں جگہ پانی پانی ہونے کی وجہ سے وہ پرساد کیوں نہیں بنا؟ سمجھ رہے میری بات؟ ہندو بھی ایک پانی کا ادب کرتا ہے، مسلمان بھی ایک پانی کا ادب کرتا ہے کہ نہیں بولیے؟ کرتا ہے. ہندو بھی ایک پتھر کے گرد چکر لگاتا ہے، مسلمان بھی پتھر کی مار کے بھی چکر لگاتا ہے. ہندو بھی ایک پتھر کو چومتا ہے، مسلمان بھی حجر اسود جو ایک پتھر ہے اس کو چومتا ہے. تو اگر ظاہری انداز دیکھیں گے تو ظاہری انداز ایک جیسا ہے، بلکہ خود اس کا فرق بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کتاب الحج کے اندر جب یہ قرآن کی آیت اتری ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھیں آپ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اب عمرہ کرو گے تو صفا مروہ تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا، صفا سے چلو گے مروہ تک اور مروہ کی پہاڑی سے چلو گے صفا تک. یہ سارا کام مشرکین بھی کرتے تھے. یہ ہم سے کہتے جناب مشرکین بھی وسیلہ پیش کرتے تھے، تو میں نے کہا خالی ظاہری ادائیں تو نہیں دیکھنی چاہیے نا، مشرکین بھی تو کپڑا پہنتے تھے، ان کی بھی تو دو آنکھیں تھیں، وہ بھی کھانا کھاتے تھے. تو مفتی صاحب آپ نے کوئی چینج کیا مسئلہ؟ ہاں کوے والا مسئلہ ضرور چینج ہے، اس لیے کہ کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ عرب کے مشرکین کوے جیسی غلیظ چیز کھاتے تھے، لیکن آپ کی کتاب میں اسے کار ثواب ضرور لکھا گیا ہے. تو خالی ظاہری اداؤں کو دیکھ کر امت کو لڑوانا کتنا بڑا ظلم ہے، خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا. جب صفا مروہ کے اندر دوڑنے کی بات آئی ہے، بخاری شریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ساتھ میں پالش مسئلے کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ گہرائی تک پہنچ جائیں. یہ حدیثیں یوں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر کیا مطلب حاصل ہوگا؟ بخاری شریف کتاب الحج میں موجود ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جب حضور نے فرمایا دوڑو اور جاؤ تو اس وقت کافر بھی یہ کام کرتے تھے. کافر کے دو بڑے مشہور بت تھے مکہ والے، جس کو پوچھتے تھے آصاف اور نائلہ. آصاف اور یہ کسی بزرگوں کی مورتیاں نہیں تھیں، یہ بدکارائیں تھیں. یہ جس طرح گپ مارتے ہیں نا بابی مزاروں کے بارے میں، کہتے ہیں جی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ تھے جن کی تعظیم کرنے کی وجہ سے لوگوں نے پھر ان کے بت بنا دیے، کہتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. روایت بھلے بخاری کے اندر ہے لیکن قابل قبول ہی نہیں ہے. خود ساری کتابوں کے اندر لکھا کہ امام بخاری سے غلطی ہوئی وہاں پر روایت لینے میں، امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے. صالحین کی محبت کبھی شرک کی طرف نہیں لے جاتی. اگر صالحین کی محبت شرک کی طرف لے جاتی اور اللہ والوں کی تعظیم شرک کی طرف لے جاتی تو قرآن کیوں کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اسی کے دل میں تقویٰ ہے. تو تعظیم کا حکم تو اللہ خود دیتا ہے. اللہ تو ان جانوروں کی بھی تعظیم کا حکم دیتا ہے جس کے گلے کے اندر قلادہ ڈال دیا جائے، ان بکروں ان گائیوں کی تعظیم کا اللہ حکم دیتا ہے جس کو حاجی لے کر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ گائیں اگر اللہ کے نام پر منسوب ہو گئی تو اس کا ادب، تو ولی جو پوری زندگی اللہ کا ہو گیا تو اس کا ادب نہیں ہوگا. وہ گائیں، اور قرآن میں بھی موجود ہے ان تمام بہائم سے متعلق. اور کیا ہی ہو کہ ہندو سوال کر دے مسلمان سے کہ ہم تو گو ماتا کہتے ہیں، تو بھی تو ادب کرتا ہے. اگر ظاہری باتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب کا جواب دینا پڑے گا. صرف گیارہویں شریف، صرف میلاد، صرف شیرنی اور فاتح پر تبرہ کرنے والے بابی ذرا اس کو سنیں کہ آپ زمزم کے پانی کو اور گنگا کے پانی کو الگ کیسے کریں گے. وہ گنگا کی تعظیم کرتے ہیں، آپ زمزم کی تعظیم کرتے ہیں. وہ بت جو پتھر ہے اس کو چومتے ہیں اور ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، فرق کیسے ہوگا بتاتا ہوں آخر میں. لیکن یہ بھی ساتھ میں سنیے کہ آصاف اور نائلہ یہ مکہ کے دو مشہور بت تھے. اور انہوں نے کعبے کے اندر زنا کیا تھا. یہ دونوں آدمی تھے, ایک آدمی تھا ایک عورت, ان دونوں نے کعبے میں زنا کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا, جو خود ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, پورا باب باندھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کیسے چلی. یہ عنوان ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر. اس کے تحت اس نے لکھا کہ آصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی, ان دونوں نے معاذ اللہ حرم میں زنا کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور یہ دونوں پتھر کے بن گئے. بولیے توبہ استغفر اللہ. جب یہ بت بن گئے تو پھر ایک زمانے کے بعد جنات ان کے اندر حلول کر گیا, اور جنات میں جنات ان میں بات کرنے لگا. تو جب جنات بات کرنے لگا تو سارے کافر دیوانے ہو گئے کہ جناب بت کیسے بات کر رہا ہے, تو انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. تو ایک آصاف جو تھا نا, آصاف کو رکھا تھا صفا پر, اور مروہ کو, ساری بات سنیے غور سے, مروہ کو انہوں نے نائلہ کو رکھا تھا مروہ پر, آصاف کو صفا پر اور نائلہ کو مروہ پر, اور وہ اس بت کی تعظیم میں جاتے آتے تھے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الحج میں, ہم نے بخاری پڑھی ہے, تو میں نے کہا یہ حدیث بھی پڑھ کے بتائیں نا, اور فرق بھی واضح کریں کہ حضور نے اسی جگہ دوڑنے کی بات کی ہے, وہی کام حضور نے کرنے کے لیے کہا, اے صحابہ تم بھی وہی کام کرو کہ صفا سے چلو مروہ تک. یا رسول اللہ تھوڑی اس طرف جو تھوڑی پہاڑی ہے اس طرف جانے کا کہنا, سارا وہی کام کریں جیسا وہ کرتے تھے. حضور فرمایا ویسی کرو, اب شرک نہیں ہو رہا, اب بھی تو سمجھ رہے ہیں آپ, اب کیوں آرام نہیں ہو, پوچھیں ان بابیوں سے آپ کیوں آرام نہیں ہو رہا. سرکار نے فرمایا صفا سے چلیں مروہ تک, مروہ سے صفا تک. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کافر کرتے ہیں. فرمایا کافر کرتے ہیں بتوں کے لیے, تم کرو اللہ کے لیے. فرق واضح ہو گیا, فرق واضح ہوا کہ نہیں ہوا. اب ہر چیز کے اندر یہ بات کرنا کہ جناب وہ بھی یوں کرتے ہیں وہ بھی یوں کرتے ہیں, تو وہ خدا کی نافرمانی میں کر رہا ہے, یہ خدا کی فرمان برداری میں کر رہا ہے. بات ختم ہو گئی. تو داڑھی بنانے پر مولانا آپ نے اتنا زور دیا, کبھی حدیثوں پر غور نہیں کیا آپ نے کہ پھر تو صحابہ کے بارے میں کیا غور کیا جائے گا, کہ صحابہ نے خود سوال کیا یا رسول اللہ ہم وہی کام کر رہے جو مشرکین کرتے تھے, وہ بھی صفا مروہ میں بھاگ رہے ہیں اور ہم بھی بھاگے. فرمایا وہ خدا کی نافرمانی میں بھاگ رہا ہے اور تم خدا کی فرمان برداری میں بھاگ رہے ہو, وہ بتوں کی تعظیم میں بھاگ رہا ہے, تم حضرت حاجرہ کی ادب میں بھاگ رہے ہو, اس کی ان کی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے بھاگ رہے ہو. تو میرے دوستو یہاں سے پتا چلا کہ ادب و تعظیم ایسی چیز ہے کہ جو ہر قسم کی خلش اور بغض کو دل سے نکالتی ہے اور بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے. حضرت رواہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر عقیدت اور احترام پیدا ہوا اور میں گیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو آپ دیکھیں حضرت رواہ بن مسعود کس چیز سے مسلمان ہوئے. حضرت رواہ بن مسعود اس بات سے مسلمان ہوئے کہ صحابہ کرام جو حضور کے وجود کا ادب کرتے تھے. یہ کہتے ہیں سرکار, یہ بعض جگہ پر اپنی کتابوں میں حج عمرے میں دیتے ہیں آپ کو, پکڑاتے ہیں کتاب, آپ شاید پڑھیں نہیں, خدا نہ کرے آپ پڑھیں, اس میں ساری باتیں یہ لکھتے. فرمایا ان دیواروں میں کیا رکھا ہوا, تم یہاں چم رہے یہاں چم رہے ان دیواروں میں. وہ لال رومال والے 300-300 ریال کے کھڑے ہوتے ہیں معاذ اللہ, اور حضور کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر لے جانا خدا کے آگے وہ نمازیں اٹھا کر, کہ جب ایسے بے ادبوں کے بیچ تو پڑھے تو پھر لے جانا وہاں پر, اور پھر خدا سے خود جواب لینا کہ یہ نمازیں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ اکبر, حضور کی طرف پیٹ کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور کسی نے جالی پہ ہاتھ لگا دیا کہ کیا رکھا لانا, کوئی فائدہ اس میں نہیں, کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا صحابہ سے پوچھنا کہ لعاب میں کیا فائدہ تھا, صحابہ سے پوچھنا, پسینے تو نفرت کرنے کی چیز ہے, وہ اس کو لے کر جسم پر ملتے تھے اس میں کیا فائدہ تھا. پتا چلا جو چیز حضور سے منسوب ہو گئی وہ لعاب تھوک کیوں نہ ہو وہ بھی امت کے لیے فائدے کی چیز ہے. تو میرے دوستو دین پڑھنا اور ہے, اور دین کا مزاج مل جائے یہ اور ہے. تو صحابہ اکرام کے مزاج میں ڈھلنا یہ عین شریعت ہے. تو جب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عروہ بن مسعود گئے, تو اس کے بعد سہیل بن عمرو آیا. سہیل بن عمرو کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ رہا, اور سہیل بن عمرو کے لیے میں بخاری شریف کا ایک لفظ کوٹ کروں گا یہاں پر آپ کے سامنے, کتاب میرے سامنے نہیں لہٰذا میں صرف اردو ترجمے میں بھی اتفاق کروں گا, کہ اور یہ اسی بات کو میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے مسئلے پر جو یہ صحن میں 4 گھنٹے کی تقریر کی تھی, تو میں نے ایک بہت مستند شیعوں کا عالم علامہ تبریسی کی مجموع البیان سے میں نے سورہ فتح کی آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے تحت یہ شیعہ عالم نے بھی اس بات کو لکھا ہے جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں. یہ عروہ بن مسعود کا پورا واقعہ اس نے بھی نقل کیا, جہاں بخاری کے اندر ہے بالکل اسی انداز کے اندر. تبریسی نے مجموع البیان جو شیعوں کی مستند تفسیر ہے اس کے اندر اس نے بھی یہ لکھا ہے, اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو سہیل بن عمرو نے براہ راست حضور کو دھمکی دینے کی کوشش کی. یہ بڑا سخت دل آدمی تھا, لیکن یہ سخت دلی کرتا تھا اور حضور اس کی بات کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں غور کرتا تھا کہ حضور جو اس کو کچھ کہتے نہیں ہے راز ضرور ہے, ضرور راز ہے. اور کہا وہ راز میں نے اس وقت دیکھا کہ فتح مکہ کو یہ مسلمان ہوا، اور میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان کے اندر یہ حضور کو وضو کرا رہا ہے، اور فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کے مجمع میں کہ سب کو پیچھے ہٹا کر یہ آگے پہنچا اور اپنے ہاتھوں سے سرکار کے پاؤں دھلا رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ جو جانتے وہ ہم نہیں جانتے، آج سے ٹھیک چند سال پہلے جب یہ میدان کے اندر یہ باتیں کر رہا تھا تو آپ نے اس کی بات کو توجہ نہیں دی، اس لیے کہ آپ کے علم میں تھا کہ اسلام قبول کرے گا، جو آج میرے آگے گردن اٹھا کر بات کر رہا ہے کل یہ میرے پاؤں کے تلووں کو چاٹے گا۔ تو سہیل بن عامر مسلمان ہوا، سہیل بن عامر جو یہاں پر آئے، تو سہیل بن عامر بڑی کرخ گفتگو کر رہا تھا، اس نے کرخ گفتگو کرتے ہوئے حضور سے یہ کہا یہ کمزور کمزور لوگوں کو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی ان کی کھوپڑی میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ حضور بار بار کہہ رہے تھے میں لڑنے نہیں آیا، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، لیکن ان کو بہانہ چاہیے تھا کسی طریقے سے حضور کو نہ آنے دے، سمجھ وہ رہے تھے کہ بات حضور ٹھیک کر رہے ہیں آرام کی حالت میں، لیکن وہ یہ بات بھی سمجھ رہے تھے کہ حضور آ گئے اور عمرہ کر لیے تو ہماری کیا عزت رہے گی، قریب کے علاقے والے تھو تھو کریں گے کہ دیکھو تمہارے علاقہ چھوڑ کر گئے، چھ سال کے بعد آئے 1500 آدمی کو لے کر اور تمہارے سامنے کعبے کا طواف کر کے گئے اور تمہارے بتوں کے خلاف انہوں نے باتیں بھی کی، لا الہ الا اللہ بھی کہا، اللہ اکبر بھی کہا، ساری باتیں کی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ معاملہ بگڑے بھی نہیں اور ایسی ہمارے لیے کوئی وجہ ہو جائے کہ نہیں بس ہم نہیں آنے دے رہے آپ کو، تو بار بار کہ آپ لڑنے آئے۔ سرکار نے فرمایا لڑنے آئے تو تلواریں لے کر احرام میں نہیں، صاحب لڑنے آئے، بس اسی پر وہ ضد کر رہے تھے اور اسی میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بات سہیل بن عامر نے کی کہ آپ ان کمزور اور نحیف لوگوں کو لے کر آئے لڑنے کے لیے، اگر ہمارے لوگوں نے تلوار اٹھا دی نا تو آپ سنیے یہ آپ کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بات اس نے دھمکی دی، حضرت عمر تو موجود تھے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو پیچھے کیا، فرمایا تو نے جواب میں دوں گا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ عمر ہی جذباتی ہے اور عمر ہی جذبات میں ایمان کی بات کرتا ہے، فرمایا دنیا مجھے بھی رقیق القلب کہتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ابو بکر بہت نرم دل ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ والوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب صدیق اکبر کا عمل بتائیں نا، تو میں نے کہا بتاتا ہوں، میں نے کہا یہ آپ نے بندر بانڈ بھی نہ کریں، جو حضرت عمر کا عمل ہے وہی صدیق اکبر کا عمل ہے، دونوں کے عمل میں کوئی تضاد نہیں، ٹھیک آپ نہیں ہیں، آپ کا سسٹم درست نہیں ہے، آپ ذرا جو اپنے کاروبار کے لیے شدت کرتے ہیں ذرا اللہ کے لیے بھی کرنا شروع کریں آپ۔ آپ یہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے لٹ اٹھا کر کسی کو مارنا شروع کر رہے ہیں یا جناب حجاموں کو پکڑ کے ذبح کرنا شروع کریں اور داڑھی نہ رکھے تو جناب ان کو مارنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جس پر شدت شریعت کرتی ہے اس مسئلے پہ شدت کریں، جس کو نرمی کہتی ہے اس میں نرمی کریں، بات باز ہے۔ ہم نے کب کہا کہ مسلمانوں کے منہ پہ تھوکا جائے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں معاذ اللہ، لیکن جو گردنیں کاٹ رہے ہیں اس تبلیغی جماعت سے تو بڑا پیارے لوگوں کو، کہ تبلیغی جماعت تو نہیں پال رہی، میں نے کہا بندے کون فراہم کر رہی ہے، یہ بندے جو فراہم ہو رہے ہیں یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ تبلیغی نماز کے پانے پکڑتا ہے، دیکھتا ہے کرنٹ ہے یا خسی ہے، اگر خسی ہے تو کہتا ہے لوٹا بستر اٹھا اور پھرتا رہے بیٹا، اور کچھ کرنٹ ہے تو لشکر جنگی کو کہتا ہے یہ تم لے جاؤ، اس کو کہتا ہے تم لے جاؤ۔ تو بندوں کو ہائر کرنے والی جماعت یہ خطرناک جماعت، اس سے ہوشیار رہو، سمجھ رہے میری بات، سمجھ رہے ہو؟ بندوں کو یہ پکڑتی ہے۔ آج آپ کیا اخباروں میں نہیں آیا کہ ریمنڈ میں کتنے چھاپے پڑے، ریمنڈ میں کتنے چھاپے پڑے آپ کے سامنے نہیں آیا، بولیں سچ، سمجھ رہے ہیں آپ، دیان سمجھتے ہیں، اخباری باتیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ پکڑ گئے، کتنے بم پکڑا گئے، لیکن کیا کریں، ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ سعودی ریالوں پر پلتی ہے، وہابیوں کے ٹکڑوں پر پلتی ہے، اس لیے یہ بات نہیں ہوتی۔ خدا نہ کرے اگر کسی سنی کے ساتھ یہ ہو جاتا تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے اکابر نے یہ سمجھایا نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، لیکن ہاں جو رسول اللہ کے مقام سے چڑھتا ہو اور ان کے سامنے گویا کہ زبان دراز کرتا ہو اس بدبخت سے دلی طور پر نفرت رکھنا، یہ صحابہ کا، اہل بیت کا اور قرآن کا حکم ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ آپ اپنا مزاج بنائیں صحابی مزاج، ہماری تقریروں پر غور نہ کریں، تحقیق کریں ذرا، جب اس نے یہ بات کی نا سہیل بن عامر نے یہ بات کی کہ جناب یہ کمزور صحابہ کو آپ لے کر آئے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے، تو حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے پیچھے کیا، خود آ گیا، فرما دوبارہ بول، کیا بولا تم نے؟ احرام کی حالت میں سرکار کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے، بات بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، ابھی میں بخاری کا متن بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، بات بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ سہیل بن عامر نے جب یہ بات سامنے سے کی اور اس چیز کا اصرار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں دھمکی دینے کی کوشش کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آئے، فرمایا بول، کیا بول رہا تھا تو؟ کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم جیسے کمزور ہم سے لڑ نہیں سکتے، تم کمزور لاغر لوگ تم ہم سے کیا لڑو گے، اگر ہمارے بندوں نے تلوار اٹھائی تو میدان میں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں نہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ، ہم دوراجی والے ذرا پیار سے بات کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی بات، ایسا نہ کیا کریں. نہیں نہیں، اس وقت تقاضا تھا، کیونکہ سامنے مسلمان نہیں کافر تھا، سامنے اپنا نہیں غیر تھا، تو اس وقت نہیں ایسی بات نہ کیا کریں. اس وقت تھا گربان پکڑنے کی بات، اس وقت ادب تھا گربان پکڑیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ حضور کی بیعت بھی کر رہا تھا. اس وقت نہیں آپ جائیں، آپ بڑے گندی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو الفاظ بھی نہیں آتے ہیں، آپ کو پتا ہم تو شاہ صاحب سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی سخت بولتے ہیں، تو لہذا ایسی سختی بات آپ نہ کیا کریں، جائیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ گزرا، آپ دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہ فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہم میدان سے بھاگ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہو، حضور کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. تو یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہتا ہے، آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، تو غلط کہتا ہے آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، آئندہ ایسی بات کی تو تیری زبان کھینچ دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں کی. صدیق اکبر نے دیکھا کہ اس کی سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، کیونکہ اس میں ہماری سب سے پسندیدہ جو ذات ہے وہ حضور ہے. آپ دیکھیں محبت کا تقاضا، آپ دیکھیں یہ ہے قرینہ بات کرنا. اس نے حضور سے کہا، کیونکہ حضور کے سب سے پسندیدہ ابو بکر ہیں اور صحابہ ہیں، تو اس نے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا یہ جو آپ لائے ہیں نا یہ بھاگ جائیں گے، یہ جو آپ جن کو لائے ہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر نے بھی اسی تناظر میں، اسی ماحول میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی پسندیدہ کیا. تو ان کا سب سے پسندیدہ ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا لات، لام کی پیٹ میں جو حمزہ لکھتے ہیں نا الف، اور تا لات، اور یہ عورت بت تھی. کیا تھی؟ عورت تھی، اس کے نام پر ہی بت بنایا گیا تھا. اور کافروں کو مال اگر چاہیے ہوتا تھا نا لات کی منتیں مانتے تھے، اور لات کے لیے چڑھاوا چڑھاتے تھے، لات کی رضا چاہتے تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اسی بات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی یہ پیغام دیا کہ تو ہمیں یہ تانا دیتا ہے کہ ہم حضور کے عزیز ہیں اور حضور کے لیے ہم نے جان دینے پر بیعت کی ہے اور حضور ہمارے آقا اور مولا ہے، تو نے حضور کے دل کو صدمہ پہنچانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، فرمایا ہم تو نہیں چھوڑ کر جاتے، لیکن تو جا کر اپنی لات کی فرج کو چاٹ. میں مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں، جملہ حدیث تقریری ہے، حدیث تقریری ہے، صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں درج ہے. بات کرنے والے صدیق اکبر ہیں، بولیے سبحان اللہ. تو یہ کہ شدت کر گئی، میں نے کہا تو نے زندگی اپنی برباد کی بیٹا، تجھے پتہ ہی نہیں ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. کسی پر تنقید کرنے سے پہلے تو بھی دیکھتا کہ ممبر پر کوئی پاگل نہیں بیٹھے ہوتے، ہاں مدینے کے دیوانے ضرور بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو اخلاق ہمیں بھی آتا ہے اور ادب کے سلیقے ہمیں بھی آتے ہیں، بات کیسی کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے بزرگ آتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ بعد میں ان کے جوتے پہلے چومتے ہیں، ان کے قدموں کو پہلے چومتے ہیں. جو حضور کے عاشق ہوں تو پھر ان کے ہم نالائن چومتے ہیں، اور جو حضور سے دور ہو تو پھر اس کے حال کے لیے پھر ہم دلیلیں لاتے ہیں اور دلیلیں لا کر پیش کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جا اور جا کر لات کی فرج کو چاٹ اور دفع ہو یہاں سے، ہم حضور کو چھوڑ کے جائیں گے. حضور کے سامنے یہ جملے بولے. نہیں نہیں ہم سخت بات نہیں کرتے، میں نے کہا ایمان مکمل بھی نہیں ہوگا، پھر نرم بات بھی کریں اور سخت بھی کریں، نرمی کریں مسلمانوں سے اور بد مذہبوں سے کریں سخت بات، کیونکہ صدیق نہیں ہم سخت بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا ایمان مکمل کرنا تو کرنی پڑے گی آپ کو، ایمان مکمل کرنا ہے تو بولیے کرنی پڑے گی. صدیق اکبر نے یہ بھی جملے کہے، حضور کھڑے ہیں، حضور نے رد نہیں کیا. ہو یہ کیا کر رہے ہیں میری موجودگی میں، تو یہ بات کر دی تم نے، اتنی گنونی بات تم نے کر دی. بلکہ حضور خاموش رہے اور سہیل بن عمر پیچھے ہو گیا، یعنی اتنا منہ توڑ جواب تھا کہ سہیل منہ نیچے کر کے چلا گیا. اور حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں کہ جو کام یا کوئی بول حضور کے سامنے بولا جائے اور حضور اپنے انداز سے اپنے قول سے اس کی نفی نہ کریں تو وہ شریعت کا حکم رکھتا ہے. تو ہمیں آداب اور جذبات سکھانے والے ذرا اس حدیث کا بھی جواب دے دیں اور ہمیں ذرا درست کر دے اگر ہم غلطی پر ہیں. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے, سیدنا فاروق اعظم نے نہیں, کس نے, حضرت, یہ بات شیعہ نے بھی لکھی ہے, علامہ تبریسی نے اپنی کتاب مجمع البیان کے اندر بھی لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہے سہیل بن عمرو کے منہ پر کہے اور وہ منہ نیچے کر کے چلا گیا, اس لیے کہ سہیل کے لیے اتنا زناٹے دار چھپڑ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. جس انداز میں اس نے صحابہ کو زج کیا تھا اسی انداز میں اس کے بت کے حوالے سے حضرت ابوبکر نے جواب دیا. یہ بخاری میں ہے, یہ کس میں ہے, اور یہ اچھی اچھی باتیں ہیں, یہ بری باتیں نہیں ہیں, یہ کیا ہیں بولے ہیں, اچھی اچھی باتیں ہیں, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے میرے مزاج کو آپ, سیدنا صدیق اکبر کے مزاج کو جانا آپ نے. اس کے بعد سہیل بن عامر کے بعد اب صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے اور صلح نامہ طے ہو رہا ہے, اور اب میں اس واقعے کو میں نے پس منظر سے تھوڑا اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے. اب اس میں جب بحث اپنی جگہ پر مکمل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو میری طرف سے جائے اور کافروں کے درمیان میں بیٹھ کر بات کرے, یہ اپنے نمائندوں کو بھیج دیں, ہمارا کوئی نمائندہ جائے اور نمائندہ جا کر بات کرے اور ہمارے موقف کو بیان کرے. تو حضرت ابوبکر تھے ان کو بھی حضور نے نہیں کہا, حضرت عمر نہیں کہا, فرمایا عثمان تم جاؤ, عثمان تم جاؤ. تو اس وقت جانا, یعنی کافروں کے ساتھ جنگ کی بات چل رہی ہے اور جانا, وہ تو جان کی بھی دشمن ہے, لیکن سرکار نے فرمایا نہیں تم جاؤ, اس لیے کہ تمہارے احسانات قریش پر بہت ہیں اور تمہاری خاندانی وجاہت بھی بہت ہے, وہ تمہارے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے. وہ تھے کافر لیکن اصول کے پابند تھے, وہ پھر بھی لحاظ رکھتے تھے, یعنی جنگوں کے لحاظ, ترکیبی لحاظ ان کے نزدیک ملحوظ تھا. حضرت عثمان غنی خود گئے اور خود جا کر, جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ جب حضرت عثمان غنی گئے اور ان سے معاملہ طے کیا تو وہاں پر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے. یہ خبر مشہور ہو گئی, اب صحابہ کرام علی مردوان حضرت عمر آئے, حضور یہ کیا ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا پھر بیعت کرو, خون عثمان کا بدلہ لیں گے, خون عثمان کا بدلہ لیں گے, قصاص لیں گے, چلو آپ بیعت کرو. اب 1400 صحابہ, حضور نے ہاتھ پھیلایا, فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. بیعت رضوان سے مراد یہ ایسی بیعت ہے کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا, یہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے, اللہ سب سے راضی ہو گیا. 1400 کے قریب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, کس لیے؟ کہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے, پھر سب بیعت سے فارغ ہو گئے, جس میں حضرت علی نے بھی بیعت کی, حضرت عمر نے بھی بیعت کی, حضرت ابوبکر نے بھی بیعت کی, اور سب نے بتا دیا ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور سرکار نے بیعت لے کر بھی بتا دیا کہ میرے صحابہ میں نفاق نہیں ہے, میرے صحابہ میں نفاق نہیں ہے. اب جب بیعت لی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ میرا عثمان اس بیعت سے کیسے محروم ہو, کیونکہ جب حضور بیعت لے رہے تھے تو قرآن نے کہا کہ محبوب یہ لوگ جو اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, دراصل ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ حضور نے رکھا لیکن اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا, فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. سرکار نے ذکر فرمایا کہ اب میرا عثمان کیسے رہ جائے گا, وہ تو مکہ میں, اور اتنا بڑا شر بیت رضوان کا ہے. توجہ سنیے گا, اس میں کئی باتیں بیچ میں آ رہی ہیں. بیت رضوان ہے اور سب سے خدا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, قرآن نے کہا اللہ راضی ہوا, اللہ راضی ہوا. جس سے اللہ راضی ہوا تو خمینی بھونکتا رہے اس سے کیا ہوتا ہے, ملا باقر مجلسی تبرہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی نص موجود ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, کہ محبوب جنہوں نے بیعت کیا تحت شجرہ, اس درخت کے نیچے, رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے بولیے, تو یہ قرآن کی باتیں یاد رکھیں, صحابہ کے لیے دلیل ہے. آپ کہیں گے یار میں نے تاریخ میں تو شاہ صاحب یہ پڑھا, میں کہوں گا اس تاریخ کو اٹھا کر پھینک دو, اس لیے کہ صحابہ کی سب سے بڑی تاریخ قرآن ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ رب راضی ہو گیا تو رب اس سے ہی راضی ہوتا ہے جسے جنت میں ڈالنا ہوتا ہے, اور رب جب راضی ہو تو پھر ماضی سے بھی ہوتا ہے, مستقبل سے بھی ہوتا ہے اور حال سے بھی ہوتا ہے, جب تک آگے نفی نہ فرمائے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ راضی ہوا ان تمام مسلمانوں سے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے محبوب کی بیعت کی ہے. میرے محبوب کے ہاتھ پر, بولیے میرے محبوب کے ہاتھ پر. یہ بچہ لے آیا بخاری شریف, ذرا اس حوالے کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ بخاری شریف کتاب الشروط میرے سامنے ہے, درود پاک پڑھیے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو بیعت مکمل ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا میرا عثمان اس سے کیسے رہ جائے جبکہ اتنی فضیلتیں موجود ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ سنو, سب نے بیعت کر لی, میرا عثمان تو مکے میں ہے, اور مشہور جبکہ بات مشہور ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا عثمان اس سے محروم نہ ہو. فرمایا لوگو سنو, یہ میرا ہاتھ ہے. سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا, فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. یہ شرف صحابہ میں کسی کو نہیں ملا جو بیعت کے اعتبار سے. فرمایا اب دونوں کو حضور نے ملایا, فرمایا میں اپنے عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں. یہاں دو قوموں کو جواب دیا گیا, ایک تو ان راضیوں کو جواب دیا گیا جو کہتے صحابہ آپس میں لڑتے تھے, انہیں جواب دے دیا گیا کہ نہ نہ, جو یہ کہے لڑتے تھے وہ تاریخی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ جناب وہ تو اگر بات غلط بھی مشہور ہو جائے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور دوسرا جواب یہ آیا, لوگوں نے کہا جی حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے کیوں نہ کہا کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے, عثمان زندہ ہے. میں نے کہا وہ آپ کے چچزادوں کو پہلے جواب دینا تھا تاکہ اس کے صحابہ میں اتفاق ہے. اور دوسرا حضور نے بیعت کر کے بتا دیا کہ بیعت مردوں کی نہیں ہوتی, بیعت زندوں کی ہوتی ہے. اس لیے حضور نے آخر میں عثمان غنی کو اپنے ساتھ لیا, فرمایا عثمان کا ہاتھ, کیونکہ مردے سے کیا بیعت ہوگی, بیعت تو احکام تکلیف کے ساتھ ہے, وہ تو زندگی کے ساتھ ہے. تو سرکار نے بیعت عثمان غنی کے آخر میں لے کر بتا دیا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ عثمان زندہ ہے, میں جانتا ہوں کہ عثمان بولیے زندہ ہے. اب ذرا سنیے, جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی نا اس کے بارے میں ذرا سعودی ایک بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب یہ تبرکات کو تم مانتے ہو, تو تبرکات ماننا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی. یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے, یہ بن باز اکثر اپنی تقریر میں کرتا تھا, اب نہیں ہے دنیا میں. وہ کہتا تھا کہ یہ آپ جو تبرکات کے لیے جاتے ہیں, فلاں بزرگ کا آستانہ, فلاں چیز, فلاں تبرک, فلاں یہاں بیٹھا کرتے تھے, فلاں نے فرمایا, تو یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا زمزم کیسے جائز ہے, یہ بھی تو تبرک ہے, حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہے. حجر اسود بھی تبرک ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ حضور نے چوما ہے, تو حضور کے چومنے کی وجہ سے متبرک ہوا نا وہ. اور پھر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضور صرف حجر اسود کو نہیں چومتے تھے, رکن یمانی کو بھی چومتے تھے. رکن یمانی رکن اسود کے ساتھ کا دوسرا کونا ہے, دروازے کی طرف کا نہیں. جب آپ گھوم کر آئیں گے اور جب آپ آخری چکر لے رہے ہوں گے کعبے کے لیے, تو یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر جو پہلا رکن آئے گا وہ رکن یمانی ہے, پھر رکن اسود آئے گا. تو حضور دونوں کا ادب کرتے تھے, دو کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے, دو کو ہاتھ لگاتے تھے. یہ بھی ایک پوچھے ان سے کیوں نہیں کرتے تھے. جب سارا کعبہ ہے, مسلم امام احمد میں موجود ہے, توجہ ہے, یہ دلائل ذرا نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس, کہ جب سارا کعبہ ہے, کعبہ جب سارا متبرک ہے, انا اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارک, جب سارا کعبہ مبارک ہے اور برکت والا ہے, تو پھر حضور دو کونوں پر اور دو رکنوں پر حضور ہاتھ لگا کر ادب کرتے ہیں, دو پر نہیں کرتے. تو پھر خود پوچھا میری ماں حضرت عائشہ نے کہ حضور یہ آپ رکن یمانی پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور رکن اسود پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ کعبہ اصل میں جو حتیم بنا ہوا ہے نا, یہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا اس میں حتیم نہیں تھا, کیونکہ حتیم تو وہ پیسے کم پڑ گئے ان کے پاس, دیوار کو لمبی نہ کر سکے تو چھوٹا چھوڑ دیا, ورنہ یہ پورا حصہ کعبے کے اندر تھا. تو پتا چلا حتیم بنانے کی وجہ سے وہ اصل رکن باقی نہیں رہے, اصل رکن جو ہے وہ نظر نہیں آتے, لیکن یہ بیک پر جو رکن ہے, رکن اسود رکن یمانی, اپنی اصل شکل میں, یہاں سے کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, یہاں سے بنا ہے اور وہاں پر کم پڑا تھا اس لیے وہاں چاند نما حالہ بنایا. تو سرکار نے فرمایا دراصل یہ دونوں رکن میرے والد ابراہیم کی نشانی ہے. تو اب دیکھیں پورا کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا, لیکن حضور نے وہ آخری دو رکنوں کی تعظیم کر کے بتایا اس لیے کہ یہ اس ساخت پر ہے جو ابراہیم نے بنائی تھی. تو لہذا آثار کو چن کر برکت حاصل کرنا یہ تو حضور کی سنت ہے. اور بخاری شریف کتاب الحج میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بڑے عاشق صحابہ تھے, صحابی میں سے تھے, ان کو حضور کی ہر ہر ادا یاد تھی. ان کے بارے میں قاضی یاز نے لکھا کہ یہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے جان بوجھ کر جھاڑیوں میں اپنی پگڑی پھنسوائی, اپنے امامے کو پھنسایا اور کھینچا تو امامہ کھل گیا. شاگردوں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا ایک دفعہ حضور جا رہے تھے تو اسی طرح حضور کا امامہ اس میں لگ گیا تو کھل گیا, میں نے بھی کہا کہ یہ ادائیں میں بھی استعمال کر لوں. تو یہ اتنے عاشق مزاج تھے. بخاری شریف کتاب الحج میں روایت موجود ہے, یہ جب اپنے شاگرد اور اپنے بیٹوں کے ساتھ حج کرنے گئے تو ان کو ایک ایک جگہ پتا تھی کہ سرکار نے دوران عمرہ اور حج نمازیں کہاں پڑھی تھی. یہ اس جگہ کو ڈھونڈتے تھے،
نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا نجدیو اگر ہم زیارت کی ٹیکسی کرائیں اور 300 ریال دے کر ہم ایک ایک جگہ کو ڈھونڈیں، وہ کہتے یہ سب حرم ہے، کیا ڈھونڈتے ہو سب، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں جائز ہے. میں نے کہا تیرا پیٹ بھر گیا اس لیے تجھے نظر نہیں آ رہا بیٹا، ورنہ کل تک تم 50 سال پہلے کھجور بیچ رہے تھے نا تو تمہیں سب پتا تھا کہ کیا چیز کہاں ہے، کہاں چیز کیا ہے. ہر جگہ پر تم نے گلہ رکھا تھا تاکہ جو انڈیا پاکستان سے لوگ، انڈیا تو نہیں بنا، پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن باہر سے جو لوگ آئے تو تبرکات میں وہ پیسے گھسیٹیں. لیکن آج تمہارے پاس تیل آ گیا تو تم یہ سب چیزیں بھول چکے ہو، لیکن دور کے ڈول سہانے والی اور ہمیشہ یہ سورج نہیں چڑھا ہوتا امتحان کے لیے، کیونکہ نوابوں سے، حیدرآباد دکن کے نوابوں سے تجھے، تم نے مال پکڑے ہیں سرکار کے مولود گاہ کو بنانے کے لیے پکڑے، اور ہر جگہ پر نجی بیٹھا تھا، ہاں حضور یہاں بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، چندہ لیتے تھے. آج جب تیل آ گیا تو اس چیزوں کو ختم کر دیا، پیٹ بھر گیا ہے. لیکن آپ سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الحج میں موجود ہے کہ جب وہ جاتے حج کے لیے تو ایک ایک جگہ انہیں پتا تھی سرکار نے نماز کہاں پڑھی. بخاری کے اندر موجود ہے ایک جگہ باقاعدہ مسجد بنی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کے شاگردوں نے کہا امام نافع وغیرہ نے کہ نماز پڑھیں، فرمایا نہیں میں تو یہاں پڑھوں گا. تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی انہوں نے، توجہ ہے، بخاری شریف کتاب الحج، مسجد میں نماز نہیں پڑھی. وہاں سے اتر کر آئے گھاٹی میں، تھوڑا جھاڑی ماڑی صاف کی، فرمایا یہاں پڑھوں گا اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کو یہاں پڑھتا ہوا دیکھا تھا. مجھے بتائیے کہ تبرکات کو ڈھونڈنا، جستجو کرنا یہ بدعت ہے، تو تو صرف لال رومال والا ہی مسلمان رہا، صحابہ کیا ہوا پھر؟ خدا نے ہمیں تیرے پیچھے نہیں چلنے کہا ہے، اللہ نے ہمیں صحابہ کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں تبرکات، اس میں ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جس کا میں جواب دے دوں تاکہ یہ سارا مسئلہ کھل کے سامنے آئے اور ایک ایک چیز ساتھ میں اعتراضات کے ساتھ مکمل ہوتی رہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، وہ کیکر کا درخت تھا، اور اللہ نے جو فرمایا تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی ہے تو وہ درخت یقیناً بہت متبرک تھا، وہ درخت جو ہے بولیے بہت متبرک تھا، اور متبرک ہونے کی وجہ سے اس درخت کے پاس لوگ جاتے تھے اور اس درخت سے برکت حاصل کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر اس درخت کو جو تھو وہ کٹوا دیا. اب سنیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے درخت کو کٹوایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ وہی درخت تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی. حضرت عمر نے درخت کو کٹوایا اس لیے کہ وہ درخت اس کے بعد غائب ہو گیا تھا، سرکار نے جب بیعت کر لی نا اس کے بعد وہ درخت غائب ہو گیا، لوگوں پر مشتبہ ہو گیا. اب جو لوگ جس کو درخت وہ درخت کہہ رہے تھے وہ درخت نہیں تھا، جو لوگ جس درخت کی تعظیم کر رہے تھے، ادب کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، وہ درخت نہیں تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ اصل درخت تو غائب ہو گیا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ غلط چیز کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ اصل کی جستجو باقی رہے. اس سے ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ جو جگہ تبرکات کے لیے منسوب ہو اور اس کی سند نہ ہو اس کی زیارت جائز نہیں ہے. تو اس سے تو اہل سنت نے مسئلہ نکالا. مثال کے طور پر کوئی مزار ہے اور وہ مزار پر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مزار شریف ہے، لوگ جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اہل علم عالم وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے کس کا ہے، تو ایسی مزار کی زیارت جائز نہیں ہے، اس کو مزار بھی نہیں کہیں گے آپ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہی بات آل حضرت نے لکھی ہے، یہی حضور مفتی اعظم نے لکھی ہے، یہ تمام نے لکھی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بات برکت کے لیے جو جگہ کوئی مزار مشہور ہو گیا ہو یا کوئی جگہ مشہور ہو گئی ہو لیکن اس کی کوئی سند نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کی ایویڈنس نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کی ضمانت نہ ہو، تو وہ چیز محمل ہے، اس کی تعظیم اور اس سے جستجو جائز نہیں ہے. اور ہماری دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. میں کہتا ہوں حضرت عمر تبرکات کو ختم کرنے والے نہیں، حضرت عمر نے غلط چیز کو ختم کیا. حضرت عمر، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر تو تبرکات کو نبھانے والے ہیں. مجھ سے کہنے کا کیسے؟ میں نے کہا مقام ابراہیم کا تعارف کس نے کرایا؟ حدیث بتا، مقام ابراہیم کا تعارف کس نے کرایا؟ کتابوں میں لکھا ہوا مقام ابراہیم جہاں موجود ہے یا نہیں تھا. مقام ابراہیم یعنی ایک پتھر ہے جس پر حضرت، جیسا سل کا پتھر ہوتا ہے نا، یا ایک سائز کا پتھر جس میں دو قدم باقاعدہ آئے ہوئے تھے، اور وہ پتھر کا ایک ٹکڑا تھا، وہ کعبے کی عمارت کے ساتھ یوں رکھا رہتا تھا بس، تو سب طواف کرتے تھے، وہ کعبے کے ساتھ رکھا ہوا دیوار کے ساتھ، جس طرح یہ رحل رکھی ہوئی کعبے کے ساتھ پتھر رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے طواف کرتے کرتے سوچا، ہائے یہ اتنا مقدس پتھر ہے، یہ وہاں کیا کر رہا ہے، کیوں نہ اس کو ہم لائیں اور مطاف میں لگائیں
اور وہ قدم جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی ہم بھی وہاں نماز پڑھے. تو یہ بات حضرت عمر نے دل میں سوچی تو اللہ نے وہی اتاری. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى. اے حبیب مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. یا اللہ سارا حرم نماز کی جگہ ہے، فرما ہے، لیکن جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں نماز کی جگہ بناؤ. اب مجھے بتاؤ حضرت عمر تبرکات کو مٹانے والے ہیں یا ان کی تاریخ کو زندہ کرنے والے؟ کیونکہ مقام ابراہیم کو لانے والے، اس کو ظاہر کرنے والے، اس کی عظمت کو بتانے والے حضرت عمر. اور یہ وہی جو اتری ہے نا وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر کی رائے پر اتری ہے. تو پتا چلا حضرت عمر تبرکات کے دشمن نہیں تھے. آپ کی سب سے بڑی دلیل تبرکات کی یہ ہے کہ مقام ابراہیم متعارف آپ کے ذریعے ہوا ہے. ہاں حضرت عمر نے جس کیکر کے درخت کو کاٹا تھا وہ درخت تھا ہی نہیں جس کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی، صحابہ نے. لہذا یہ جو وہ مجھے کسی نے کہا جی شاہ نورانی میں کسی نے کہا جی یہ حضرت علی کا صابن ہے، اس نے کہا جی یہ حضرت علی کی اونٹنی ہے، تو یہ ساری بکواسات غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیڈ میڈ بھرنے کے لیے چرسی موالی جو ہے نا، یہ انہوں نے یہ سارے کام لاج شہباز قلندر پر جھولا بنا دیا ہے. لاج شہباز قلندر علیہ رحمٰ پر تو وہ حال کے رابضی سارے قابض ہو گئے، حالانکہ وہ سنی بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سنی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس میں بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے معاملات، سیاسی معاملات ہیں. ٹھیک ہے، جو مزارات آج ہمارے پاس ہیں، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ علامہ زری صاحب، علامہ مفتی ظفر نعمانی صاحب امجدیہ میں جلوہ گر ہیں، آپ ذرا جا کر دیکھیں وہاں پر کوئی غیر شرعی بات بتا دیجیے. کھوڑی گارڈن کے اندر حضرت استاد العلماء قاری مسلمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کوئی غیر شرعی بات بتا دیجیے. تو جو مزارات علماء کے پاس ہیں الحمدللہ وہ شریعت کے عین مطابق چل رہے ہیں. رہا یہ بڑے بڑے مزارات، سیدنا داتا علی حجبری کے مزار پر الحمدللہ لاہور کے علماء کو میں سلام پیش کرتا ہوں. لاہور کے علماء نے بڑی جرت دکھائی ہے اور وہاں پر متفقہ طور پر سارے لاہور کے علماء نے فتویٰ تحریر کیا اور صوبائی حکومت کو بھیجا، اور علماء باقاعدہ اپنے مدرسوں سے نکل کر میدان عمل میں آئے. اور آج داتا صاحب پر آپ دیکھیے عورتیں بالکل الگ ہو گئی ہیں. میں حال ہی میں حاضر ہوا کہ بندہ سکون سے جا کر تلاوت بھی کر سکتا ہے، فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، مزار کے تعویذ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، عورتیں بھی نظر نہیں آتی. تو جو شرعی طریقے کے اعتبار سے قدر بہتر وہاں پر معاملہ شروع ہو گیا ہے. لہذا یہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے کہ عوام علماء کا ساتھ دے اور مکمل ایسا نیٹ ورک بنے تاکہ چاہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جو شیعوں نے وہاں پر چرس اور بھنگ اور اپنے ناجائز حرکتوں کا گویا کہ بھنگڑا بنایا ہوا ہے، اڈا بنایا ہوا ہے، جہاں پر عورتوں کو نچایا جاتا ہے، فوش کام کیے جاتے ہیں، یہ شرن حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مزاروں پر چادر بھی ڈالی جائے تو وہ ایک ڈالی جائے، کپڑے کی چادر بھی اگر ہو تو کتنی ہو؟ ایک ہو، کیونکہ ایک کے علاوہ اسراف ہے. ایک چادر ہو تاکہ اس کی زینت اور شخصیت کا مرتبہ ظاہر ہو. آپ اگر مزار شریف پر چادر پیش کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ پیسہ کسی غریب کو صدقہ کریں، آپ بزرگوں کے احسان ثواب کے لیے. اس لیے کہ چادر وہ کپڑا، اب ایک کپڑے کی ضرورت تھی تاکہ ایک کپڑا خوبصورت سے ڈال سکے، غلاف کعبہ کے اوپر، کعبے کے اوپر غلاف ڈال دیا جاتا ہے عظمت و وقار کو واضح کرنے کے لیے، تو ان بزرگوں کے مزار پر ڈال دیا گیا تاکہ عام قبروں اور ان کی قبروں میں فرق واضح ہو جائے. ایک سے واضح ہو چکا ہے، اب بار بار اس پر کپڑے ڈالنا یہ اسراف ہے. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. وہ پیسہ مدارس کے اندر، وہ پیسہ غریبوں پر تصدق کیا جائے، صدقہ کیا جائے اور ثواب بزرگوں کی طرف بھیجا جائے. اور آج کیا ہوتا ہے، وہی چادر اٹھا کر یہ ظالم جو ہے وہ مارکیٹ میں دوبارہ لاتے ہیں پھر بیچتے ہیں، وہی چیز دوبارہ آتی ہے. تو بھابھی کہتا پھر بزرگ کیوں نہیں کرتے کچھ؟ میں نے کہا تو تو رہا ہی شروع سے پیدل عقل سے کہ بزرگ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یہ پوری بابری مسجد گر گئی اور ہندو کہے اللہ کیوں نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا اگر کوئی الزامی سوال یہ کرے کہ امرتسر اور ایودھیا لدھیانہ کے اندر اب بھی کئی مسجدیں معاذ اللہ جس کو سکھوں نے قبضہ کیا اور اس کو استبل بنایا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پاس اختیار ہے تو اللہ اپنے گھر کیوں نہیں خالی کرا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ یا عالم اسباب ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمیں دنیا میں نعمتیں دے کر یہ امتحان دیا گیا ہے کہ یہ اپنی طاقتیں کہاں خرچ کرتے ہیں. ہمارے دین کی بقا کے لیے آتے ہیں، ہمارے شاعر کی بقا کے لیے آتے ہیں، ہمارے دین کی نصرت کے لیے آتے کہ نہیں آتے؟ تو لہذا یہ اس وقت علماء اور علماء سے متعلق عوام کی شدید ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس بارے میں سوچیں. اگر مزاحمت کرنے میں جان کا نقصان ہوتا ہے تو ہم قدرے تنزل یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم اپنی ذات سے تو برات کا اعلان کرے، اپنے نجی حلقوں کے تو اندر کہیں کہ جناب یہ شرن جائز نہیں ہے، یہ شرن جائز کوئی جا رہا ہو، ہاں جہاں مزارات ثابت ہیں وہاں جانا تبرک ہے، وہاں جانا جائز ہے، انبیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے۔ تو لہذا حدیبیہ کی جو بیعت تھی جس درخت کے نیچے ہوئی وہ درخت واقعی بھی متبرک تھا، اور حضرت عمر نے جس درخت کو کٹوایا وہ درخت نہیں تھا۔ اب آئیے اختتامی جملے عرض کر کے میں اس گفتگو کو کل کے لیے چھوڑتا ہوں۔ یہ چند ضروری باتیں جو رہ جاتی ہیں اور اس کو اس درمیان میں شامل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس بات کو بیان کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اعتکاف بھی ایک تربیت کا مہینہ ہے، رمضان بھی ایک تربیت کا مہینہ ہے، چاہیے کہ بندہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ایسی نشست بھی اختیار کرے جس میں تھوڑے وقت کے اندر اسے کئی سالوں کی معلومات مل جائے، کہ اتنی کتابوں کو وہ کھنگال نہیں سکتا، ادھر جا نہیں سکتا، تو کم سے کم اتنا دینی شوق ہونا چاہیے کہ جس کو بتا دیا جائے تو وہ اس کو سنے سمجھے اور دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ اب میرے دوستو آخری بات اس حوالے سے عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور بہت بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پھر سہیل بن عمرو اور حضور کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ لکھا گیا، صلح کا معاہدہ جس کو حدیبیہ کا عہد نامہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کا صلح نامہ کہا جاتا ہے۔ میں وہ عربی متن کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کلمات کیا تھے جو حضور نے لکھوائے ہیں، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صلح کس اعتبار سے ہوئی ہے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ ہے، باسم کا اللہم ھذا مسترح علیہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سہیل بن عمر وصطلحا علی ودع الحرب عشر سنین، کہ اے اللہ تیرے نام سے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سہیل بن عمر نے صلح کی ہے۔ اے اللہ یہ صلح نامہ طے پا رہا ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ صلح نامہ طے پا رہا ہے، اور وصطلحا علی، ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، علی ود الحرب عشر سنین، کہ وہ دس سال تک ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ پہلی شک، ٹھیک ہے کہ دس سال تک فریقین جنگ نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا، آگے لکھا گیا کہ یأمن فیہ الناس، توجہ میری طرف رکھیے گا، لوگ امن سے رہیں گے، لوگ، آپ تھوڑا رسپانس دیا کریں تاکہ میں سمجھوں، ورنہ میں سمیٹ دیتا ہوں اتنی قیمتی بات، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں بند کر دیتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو آگے سے تھوڑا کچھ رسپانس دیا کریں تاکہ میں بھی انسان ہوں، مجھے پتا چلے کہ آپ کا کوئی ذوق برقرار ہے یا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تحصیل علم کی مجلس ہے، اور اگر یہ باتیں آپ کو نہیں سمجھنی تو پھر میں دوسری طرف چلوں تو میں تو سمجھوں نا کہ آپ کا مزاج کیا، آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے ذخیرہ علم میں، مطالعے میں بات تیار ہو، کل آپ چار بندوں کے بیچ میں بیٹھے تو اتھینٹک بات، مضبوط بات آپ کر سکیں۔ تو یہ صلح نامہ طے ہوا، بسم اللہ اللہم ھذا مصطلح علیہ محمد ابن عبداللہ و سہل بن عمر، کہ اے اللہ تیرے نام سے یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا رہا ہے جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر نے صلح کی ہے۔ صلح کی کس مسئلے پر؟ وصطلحا، ان دونوں نے اس بات پر، فریقین نے اتفاق کیا ہے، علی ود الحرب عشر سنین، کہ وہ دس سال تک جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، یأمن فیہ الناس، لوگ امن سے رہیں گے دس سال، ویکف بعضهم عن بعض، اور ایک دوسرے سے دست درازی نہیں کریں گے، علی انہ لا اسلالا ولا اغلالا، لا اسلالا ولا اغلالا، اور نہ کوئی چوری کریں گے اور نہ کوئی خیانت کریں گے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةٌ مَخْفُوفَةٌ، اور اسی طرح ایک دوسرے کے راز کا خیال کریں گے۔ یہ شکیں طے ہو رہی ہیں صلح حدیبیہ میں۔ وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَا فِي أَحَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحَدِهِ فَعَلَا وَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَا فِي أَحَدِ قُرَيْشٍ وَأَحَدَهَا فَعَلَا۔ اب اس میں ایک شک یہ بھی آئی کہ جو اپنی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، وہ صرف چلا جائے، یعنی مکہ میں جو رہنے والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ادھر چلے جائیں، اور جو قریش کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ آ جائیں۔ اور آگے پھر ایک تحریر یہ بھی آئی، وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ مُحَمَّدًا إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے مکہ سے اس کے ولی اور سربراہ کی اجازت کے بغیر چلا گیا تو ردہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوگی، آپ کے لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو مکہ کے حوالے کریں گے. یعنی جو ہمارے مکہ سے چلا گیا اور اس کے ولی کی اجازت نہیں تھی اور وہ وہاں پر چلا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے ہمارے. اور کہا کہ ومن وانہ مناتا قریشن من اصحاب محمد لم يردوها، لیکن اگر کوئی قریش کا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے اگر کوئی آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر نے کہا حضور، سرکار نے فرما چپ رہو، جو بول رہے ہیں لکھتے جاؤ، جو بول رہے ہیں. یہ شک حضور کی نہیں تھی، یہ کافروں نے ڈلوائی جان بوجھ کے، اور اسی پر وہ پھنسے پھر اسی پر وہ. اور پھر سرکار کے آگے وہ سفیان ہاتھ جوڑتے رہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، اس شک کو نکال دیں آپ، اس شک کو نکال دیں. حضرت عمر نے کہا حضور یہ کیسی بے انصافی ہے کہ ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا، یعنی کوئی مسلمان مثال کے طور پر مکہ میں رہ رہا ہے اور وہ جان چھڑا کر یہاں پر آ گیا تو حضور واپس کریں گے اس کو، لیکن اگر کوئی حضور کی طرف سے کوئی بندہ پکڑا گیا اور مدینے مکہ میں آ گیا تو اس کو واپس نہیں کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا حضور یہ قبول نہیں کیا جائے گا. سرکار نے فرمایا چپ رہو، یہ کرنے دو. اور اس کے بعد ایک شکیت طے پائی کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس سال آپ واپس جائیں اور اگلے سال آئیے تو 3 دن کے لیے ہم مکہ سے خود چلے جائیں گے، آپ ہوں گے اور آپ کے صحابہ ہوں گے، مکہ میں عمرہ کریں. یہ صلح نامہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد سرکار نے حرم کی طرف آنے کے ساتھ ہی اپنا احرام کھولا اور احرام کھول کر اس کا دم دیا، اس کا دم دیا. احرام عمرے کا احرام تھا نا، احرام کھول دیا، طواف نہیں کیا، دم دیا. تو حضور نے 4 عمرے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے 4 عمرے ہیں کتابوں، ورنہ سرکار نے تو حج تو کئی کی ہیں. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں شروع ہی سے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تب بھی آپ حج پر تشریف لے جاتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی تشریف لے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ جب حج کی مشروعیت آپ کے وصال قریب سے 1 سال پہلے ہوئی اس وقت حضور نے حج کیا، اور وہ حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے. ایک بات اب ذرا یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ سرکار نے جو 4 عمرے کیے تو 3 عمرے سرکار نے ذوالقعدہ میں کیے. سرکار نے 3 عمرے بولیے کہاں کیے، 4 عمرے سرکار نے کیے، 3 ذوالقعدہ میں کیے اور 1 عمرہ سرکار نے حج قران کے ساتھ کیا ہے. یعنی 3 عمرے یہ ہو گئے اور 4th حضور نے حج قران کیا تھا. تو حج قران اس کو کہتے ہیں کہ عمرے کے ساتھ حج کو جوڑا جاتا ہے اور دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. تو جو قران کا عمرہ تھا وہ 4th عمرہ ہے، جو قران کا عمرہ تھا وہ 4th عمرہ ہے. اور 3 عمرے سرکار نے ذوالقعدہ کے اندر کیے ہیں. اور یہ جو یہ سرکار نے دم دیا اور احرام کھولا اور ان کی شک کو مان لیا کہ ٹھیک ہے واپس جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی دم دیا اور لوٹ کر آئے. اس کے آنے والے سال میں پھر حضور نے عمرے کی قضا کی اور سرکار جب آئے تو 3 دن کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر رہے. تو یہ صلح نامہ طے ہوا. اب اس میں ایک بات جو میں عرض کرتا ہوں اور درس کو میں کل کے لیے چھوڑتا ہوں، اس میں جو آخری بات تھی نا کہ جو اپنی مرضی سے کہ جو مکے سے چلا گیا اپنی مرضی سے مدینے، تو پھر اس کی اپنی مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو لوٹایا جائے گا. اور جو مدینے سے آ گیا مکہ کے اندر تو اس کو ہم نہیں لوٹائیں گے. تو حضرت عمر نے اس پر اعتراض کیا تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سرکار نے اس لیے منع کیا کہ اب تک کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو بنجارا کہتے تھے، یہ بنجارے ہیں، یہ لٹے رہے ہیں اور یہ ان کے ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ سفارت کے ذریعے پڑھے لکھے بھی تھے نا، تو سفارت کے ذریعے بار بار ہرقل کو خط لکھتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو بھاگ کر گئے ہیں، صحرا میں آباد ہو گئے ہیں، ان سے ہماری جان بچاؤ، یہ کرتے ہیں، کرتے سب خود پہ ہی، جو بدر میں بھی آپ نے دیکھا. تو انہوں نے ایک ایک شکایت جو ہے وہاں پہنچائی کہ جناب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن اس صلح نامے سے کیا ہوا، حضور نے کہا جو لکھوانا چاہتے لکھواؤ، ہمیں منظور ہے. اس سے کیا ہوا، انہوں نے باقاعدہ مدینے کو ایک اسٹیٹ قبول کیا. حضور کی ایک حیثیت مدینے کے رئیس ریاست کے سربراہ کے طور پر قبول کی اور حضور سے باقاعدہ سفارت کے رابطے جوڑے. اور جب صلح نامہ طے ہوا تو یہ خود اپنی ٹانگیں کاٹ چکے اور اپنے بازو کاٹ چکے کہ اب یہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ عرب کی زمین کے اوپر مدینے کے وجود کو قبول کر لیا. اور یہ میرے آقا کی سب سے بڑی سیاسی بصیرت تھی. سرکار نے فرمایا عمر خاموش رہو، یہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے. اب اس میں یہ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ چند مہینے گزرے ہیں، سرکار کے ایک صحابی حضرت ابو بصیر، یہ بہت تھک گئے کافروں کے ظلم و ستم سے، تھک گئے. تو یہ بھاگے اور بھاگ کر مدینے آ گئے. اور جب مدینے آئے کہ چلو سکون کا سانس لوں گا، یہ مدینے پہنچے چند دن گزرے تھے، کافروں نے اپنے دو نمائندے بھیجے، وہ حضور کے پاس آئے اور حضور کے پاس کہا کہ دیکھیں حضور یہ عہد تھا ہمارا آپ کے ساتھ کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا واپس کریں گے تو آپ واپس کریں. سکان ابو بشیر کو بلایا جاؤ اور ان کے ساتھ جاؤ. وہ رونے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی اور سرکار نے فرمایا یا با بصیر، اے ابو بصیر، قد آتینا ہؤلاء القوم ما قد علمتا، تو جانتا ہے کہ میں اس مسئلے میں ان کے ساتھ عہد کر چکا ہوں اور میں عہد کو نہیں توڑ سکتا. یہ ہے عہد نبھانا، شہیدہ غلام ہے، حضور کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، حضور آپ کے قدموں سے مجھے جدا نہ کریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ اگر ظلم و ستم کر کے مجھے ایمان کے خلاف کر دیں. سرکار خاموش رہے. سرکار نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، تو جانتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے. کہاں؟ فرمایا تو جا بس. جب وہ بہت زیادہ رونے لگے تو سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا ان اللہ جاعل لک ولمن معک من المسلمین فرجاً ومخرجاً، فرمایا جا، تیرے صبر کی وجہ سے اللہ بہت بڑا راستہ نکالے گا، جا، میں کہتا ہوں تو جا، اور جا تو، ان اللہ جاعل لک ولمن معک، تیرے لیے بھی اور بھی لوگ آئیں گے، ابھی کوئی آیا نہیں ہے لیکن حضور نے پہلے فرما دیا ولیمن ماں کا، اور جو اور تیرے ساتھ وہاں جمع ہوں گے من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے آئیں گے، فرجن مخرجن، اللہ ان کے لیے بہت کشادہ اور بڑا خوبصورت راستہ نکالے گا. صحابہ نے تسلی دی، حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا حضور نے جو کہا یہ رنگ لائے گا، خاموشی سے جا. اور حضرت عمر کہتے ہم انتظار کر رہے تھے کہ حضور کا یہ فرمان کی نظیر کب آئے گی. اب یہ وہاں سے نکلے، مدینے سے نکلے، آپ نے وہ مبارک مسجد دیکھی جہاں احرام باندھا جاتا ہے، مقام ذوالحلیفہ، مقام ذوالحلیفہ پر یہ رک گئے. تو انہوں نے پہلے اخلاق ایسا کیا کہ انہوں نے بڑی شفقت کی، دو بندوں نے، اس میں سے ایک کا نام کوثر تھا اور ایک ابو الحکیم تھا، دونوں نے بڑی شفقت کی، ایک جگہ بیٹھ گئے، کھانا وغیرہ کھائے. تو جو ابو الحکیم تھا اس نے اپنی تلوار اوپر ٹنگائی، تو حضرت ابو بصیر نے کہا یہ تلوار تیری تو کند ہے، کوئی مارتی ہے کسی کو؟ اور تو نے کبھی کسی کو بندے کو مارا؟ اس کو ذرا جوش دلایا جہاد کا. اس نے کہا میں نے اس سے بڑے بڑوں کو مارا. کہا مجھے تو نہیں لگتا، یہ تلوار تو چھوٹی سی ہے. اس نے کہا تم دیکھ لو، ہاتھ میں جیسی انہوں نے لی تو اس کا کام تمام کیا. پہلے اس کا کام تمام کیا اور یہ کوثر کافر جو تھا یہ بھاگا، حضرت ابو بصیر اس کے پیچھے بھاگے. اب یہ بھاگ کر مدینے پہنچا، جیسی پہنچا تو حضرت ابو بصیر بھی پیچھے پہنچے. وہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگا حضور مجھے امان دیجئے. سرکار نے کہا تو امان میں ہے. ابو بصیر پیچھے آ، سرکار نے فرمایا اس پہ تلوار نہیں اٹھانا. تو وہ کوثر کافر کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھی کو مار دیا. سرکار نے کہا میں کیا کروں، میں تو تیرے حوالے کر چکا تھا اس کو، میں تو اپنے وعدے کو پورا کر گیا اور میں نے اس کو تیرے حوالے کر دیا تھا، تم نے کیوں ایسی حرکت کی؟ کہا یا رسول اللہ اس کو میرے ہاتھ میں دیجئے کہ میں اس کو لے جاؤں. سرکار نے فرمایا میں اس کو تیرے ہاتھ میں دینے کا پابند نہیں، میں اس بات کا پابند ہوں کہ یہ مدینے سے نکلے. سرکار نے پھر ابو بصیر کو کہا نکلو مدینے سے یہاں سے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو مجھے نہیں جانے دیں. سرکار نے فرمایا نکلو یہاں سے. ان کو جب نکالا تو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو بصیر وہاں سے نکلے اور قریب میں ایک جگہ ہے سیف البحر، علماء نے لکھا، اس علاقے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہ راستہ مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے جانے کا تھا اور قافلے بھی قریب سے وہیں سے گزرتے تھے. اس جگہ پر وہ آ کر ٹھہر گئے. اب یہ کافر جو تھا یہ گیا مکے اور اس نے حضور کے اخلاق کے بارے میں صحیح بات کی کہ نبی پاک نے بڑا انصاف کیا اور ہمارا پورا ساتھ دیا جس طرح تھا، اور جب لیکن میرے ساتھی کی غلطی تھی کہ اس نے تلوار خود اس کے ہاتھ میں دے دی اور اس نے مار دیا اس کو. اب میں نے جب نبی پاک سے یہ بات کی ہے تو انہوں نے بھی بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جناب میں تیرے کو پکڑوانے کا قائل نہیں ہوں، اس کو مدینے سے نکالنے کا قائل ہوں. تو مشرکین کہنے کے بات تو بالکل درست ہے. اب کیا ہوا، یہاں جو مکے کے اندر کچھ صحابہ رہتے تھے جو کافروں کے ظلم و ستم میں تھے، ان کا دل کہنے لگا او ابو بصیر پتا تو چل گیا کہ سیف البحر میں رکھا ہوا ہے. تو حضرت ابو جندل جو تھے انہوں نے 70 مسلمانوں کو رات کو تیار کیا کہ آج رات ہم نے بھی ہجرت کرنی ہے یہاں سے. وہ 3-4 کافر پہرے دار تھے، ان کی انہوں نے ٹھگائی کی اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے. اور 70 صحابہ کو لے کر حضرت ابو جندل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ تمام کے تمام پہنچے سیف البحر. ابو بصیر نے ان کے استقبال کیا، پہلے وہ تنہا تھے، استقبال کیا اور اس علاقے کو پورا کنٹرول میں لے کر. ابو جندل کیونکہ قریشی تھے اس لیے ابو بصیر سے کہا ابو جندل نے کہ تم ہمارے امیر ہو. فرمایا نہیں، امیر تو قریش کا ہی ہوگا. ایک اور دلیل آتی ہے کہ سیادت اور قیادت تو یہ قریشیوں کے پاس ہے، اگر ہاشمی ہو تو نور اللہ نور ہے، ورنہ ہو قریشی. تو حضرت ابو جندل جو تھے یہ قریشی تھے. تو حضرت ابو بصیر نے کہا کہ میں رتبے میں یا تجربے میں کچھ بھی بڑا ہوں لیکن یہ منصب اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے کہ الائمۃ من القریش، کہ قیادت امت کی جو کرے گا وہ قریشی کرے گا. وہ سید کرے گا یا قریشی کرے گا، سادات میں سے لوگ جو ہوں گے وہ کریں گے، تو ان کو ابو جندل کو وہاں ٹھہرایا، یہاں تک کہ 300 آدمی جمع ہو گئے، ایک ایک روزانہ بھاگ بھاگ کر آتا تھا، ایک ایک روزانہ. اب مدینہ تو جان ہی رہا کہ حضور واپس کریں گے، اب یہ یہاں پر آ گیا، اور حضور نے کہا تھا ابو بصیر تو صبر کرنا بس، تیرے صبر کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی راحت ملے گی. اب یہ 300 آدمی وہاں پر جمع ہو گئے. اب یہ 300 صحابہ نے کیا کیا کہ قریب میں سے کوئی بھی کافروں کا قافلہ جاتا تو ان کے قافلے کو روک لیتے اور ان کا سامان اپنے پاس رکھ لیتے اور فرماتے جاؤ بولو جا کر جو کرنا ہے کر لے. اب جب یہ ہونے لگا تو سارا مکہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو روزانہ ایک ایک قافلہ غائب ہوتا ہے اور کریں تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ نبی پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہو یہ شک ختم کر دیں، جو اپنی مرضی سے جائے جائے، جو اپنی مرضی سے آئے آئے، جس طرح ہمارے پاس آنے والا آزاد ہے اس طرح آپ کے پاس جانے والا بھی آزاد ہے. ابو سفیان بن حرب اسی وقت نکلے اور حضور کے پاس پہنچے، سرکار سے کہا یہ ابو بصیر ابو جندل نے تو ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے اور ہمارے سارے قافلے جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہنچ گئے ہیں. حضور نے فرمایا اس میں میں کیا کروں، مدینے میں تو وہ نہیں ہے اور نہ میں نے ان کو کہا کہ کہیں جا کر وہ ٹھہر جائیں، میں نے تو تمہارے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ شک ختم کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ یہ شک کو ختم کر دیں. سرکار نے فرمایا دیکھو تم کہہ رہے ہو، کہا سرکار نے فرمایا کہ اب اس صلح نامے سے اس بات کو نکال دی گئی. یہ جیسی نکال دی گئی ابو سفیان لوٹے تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازش نامہ حضرت ابو بصیر نے لکھا کہ آہ اب میری آنکھیں تجھے دیکھنا چاہتی ہیں، تیرے صبر نے واقعی میں مسلمانوں کے لیے کیسی راحت نکالی کہ اب جو مکہ میں میرا غلام ہے مدینہ آ سکتا ہے، مکہ میں جو ہے وہ مدینہ آ سکتا ہے. تو جب یہ نوازش نامہ سبحان اللہ پہنچا ہے اس جگہ پر حضرت ابو بصیر کے پاس سیف البحر میں، تو اس وقت حضرت ابو بصیر نزا کے عالم میں تھے، آپ کا وصال کا وقت قریب تھا. ابو جندل گئے اور ان کو طبیعت بڑی ان کی علیل کی خراب تھی، تو حضرت ابو جندل نے کہا نبی پاک کا نوازش نامہ آ گیا تجھے بلایا مدینے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اے ابو جندل وہ مجھے خط بتا دو جو میرے آقا نے بھیجا ہے. سیرت ابن ہشام تمام تاریخوں میں لکھا ہے، آئے ہائے عاشقوں کی شان دیکھیں. آپ ابو بصیر کے سینے پر ان کے ساتھی نے یہ لیٹے ہوئے ہیں، ساتھی نے حضور کا خط لکھا ہے اور یہ حضور کی لکھی ہوئی عبارت کو دیکھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. سرکار کا خط ان کے سینے پر پڑا ہوا تھا اور یہ واصل بحق ہوئے، ان کا وصال ہوا. ان کے بارے میں سیرت ابن ہشام جو بہت مستند اور پرانی اور سب سے مستند تاریخ سیرت کی کتاب ہے، اور تقریباً ساری کتابوں میں سیرت ابن ہشام ماخذ بنتا ہے بعد کی تاریخوں کا. بعد کی جو سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا اس پر سیرت ابن ہشام ماخذ بنتا ہے، تو سیرت ابن ہشام میں موجود ہے یہ بات. اور میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ سیرت ابن ہشام میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بصیر کو جب قبر شریف میں اتارا گیا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے لیے دعا کی اور ان کو قبر میں اتارا، تو قبر میں جب اس مجاہد کو اتارا تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا جعل عند قبره مسجدا، ان کی قبر کے ساتھ حضرت ابو جندل نے ایک مسجد بنائی. کہ ولی کی قبر ہے، لوگ قریب میں نماز پڑھیں گے دگنا اجر ملے گا. وہ بھی کہتا ہے کہ قبروں کے ساتھ مسجدیں نہیں بنتی، میں نے کہا قبروں پر نہیں بنتی لیکن قبروں کے قریب بنتی ہے، اس لیے کہ قبروں کے قریب بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ولی نیک بندہ آرام فرما رہا ہے، اس کے قرب میں نماز پڑھنا سجدہ خدا کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سجدہ اس قبر کو نہیں کیا جاتا، نہ قبر سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، قبر ایک جانب ہوتی ہے. آج بھی آپ مزاروں کے ساتھ مسجدیں دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہاں پر عبادت کرنے کا دگنا اجر ہے. اور یہی بات اصحاب کہف کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے کہ جس وقت بادشاہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے اس جگہ پر پہنچا، جو جگہ جو اصحاب کہف کے بزرگوں غار میں گئے اور انتقال کر گئے، تو جب وہ سارا معاملہ واضح ہو گیا باس بعد الموت کا، جب وہ انتقال کر گئے تو اس بادشاہ نے کہا یہ تو ہمارے بڑے محسن تھے، انہوں نے جناب ہمیں بدعقیدگی سے بچایا، کیونکہ ہماری قوم میں عقیدہ پھیل گیا، ہمارے قوم میں ایک نظریہ پھیل گیا تھا، ایک بات پھیل گئی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتے اور یہ تقریباً 100-200 سال کے بعد دوبارہ آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا عقیدہ بچ گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ان کی قبریں عام قبریں تھوڑی ہوں گی. تو قرآن کہتا وقال الذین غلبوا علی امرہم، سورۃ الکہف، وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہا وہ لوگ جو اس معاملے پر پورا احاطہ اور غلبہ انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے کہا یہ عام لوگ تو نہیں نا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کی قبروں کے پاس مسجد ضرور بنائیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کی قبروں کے ساتھ مسجد ضرور بنائیں گے. سارے مفسرین نے لکھا ہے، جو بھی تفسیر آپ اٹھائیں سورہ کہف کی، امام رازی نے بھی لکھا کہ یہ مسجد کیوں بنائی تھی، کہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہ یتبرکون ابھی مکانی ہوں، تاکہ ان کی قربت سے برکت لی جائے. یہ امام رازی نے لکھا، یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، یہ علامہ آلوسی نے لکھا، یہ امام سیوطی نے لکھا، سب نے یہ لکھا کہ وہ یتبرکون ابھی مکانی ہوں، وہ یتبرکون ابھی مکانی، یہ جگہ جگہ لکھا، وہ اس سے ملتی جلتی عبارت ہے کہ ان کی قبر کے پاس مسجد اس لیے بنائی تاکہ ان کی مزاروں سے برکت لی جائے. روئے زمین کا ایک بدبخت پیدا ہوا ابو العلا مودودی، جو جماعت اسلامی کا بانی ہے، بانی نہیں ہے، ہائی جیک کیے انہوں نے، یہ کبھی بعد میں بتاؤں گا. تو مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں یہاں پر بڑی گندی بات کی ہے. اس نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزار کے قریب مسجد بنائی تھی، کہا انہوں نے مسجد تھوڑی بنائی تھی، پوجا پاٹھ کے لیے مندر بنائی تھی. تو مسجد کا معنی مندر کرنا، یہ قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ یہ آج بھی جماعت اسلامی والوں سے پوچھئے، یہ مہنتی کبھی آئے نا تو مہنتی سے کہے کرو تھے مہنتی صاحب ذرا بتائیں تو صحیح مسئلہ یہ، ووٹ لینے تو آ گئے لیکن ذرا مسئلہ تو بتائیں کہ مسجد کا معنی مندر ہوتا ہے. وہ کہیں مسجد کا معنی مندر ہو سکتا ہے، تو کہنے کا مہنتی کا معنی شرارتی بھی ہو سکتا ہے، پھر شرارتی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. اور سارے مفسرین نے لکھا، میں تو وہ لکھا بھی لوگوں نے کہ مودودی خود تفسیر نہیں لکھتا تھا، وہ کرکٹ کھیلنے والے کا حوالے کر دے، بھائی تو لکھ کر اپنے نام پہ شائع کر دے. اس لیے کہ بندہ تفسیر لکھے تو کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لکھے، پہلے اس آیت کے بارے میں دیکھو تو صحیح کہ اس آیت کو پچھلوں نے کیسا سمجھایا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے، اس کے بارے میں پچھلوں نے کیا لکھا ہے. اس نے دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. جس طرح یہ نہیں، ہم انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، ہم تحقیق پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیطانو اپنی تحقیق نہیں پیش کرو، وہ تحقیق پیش کرو جو صراط الذین انعمت علیہم والوں نے پیش کی ہے. تو لہذا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابو جندل نے حضرت ابو بصیر کی قبر کے ساتھ مسجد بنائی، اور یہ بات آج بھی تاریخ سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے کہ وہ جعل عند قبره مسجدا، کہ ان کے قبر کے قریب مسجد بنائی تھی، اور مسجد کس لیے بنائی تھی؟ حصول برکت کے لیے. مسجد کس لیے بنائی تھی؟ حصول برکت کو. تو یہ صلح حدیبیہ کا یہ صلح نامہ تھا جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آگے کا مرحلہ ہے کہ کہاں پر صلح نامے کے اندر گویا کہ خیانت ہوئی، اور میرے آقا جس انداز کے اندر مکے آئے ہیں وہ ایک پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی کل اس کو اختصار کے ساتھ مزید احادیث اور قرآنی آیات کے ساتھ اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ درس کے اندر ہر ذہن کا بندہ بیٹھتا ہے، مبتدی بھی بیٹھتا ہے، مضبوط عالم صورت والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، تو ہر طریقے سے گفتگو ہو تاکہ ایک ایک لفظ کو کھول کے سمجھایا جائے. جس لفظ پر اعتراض قائم ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے نہیں سنے ہیں، لیکن جنہوں نے سن رکھے ہیں تو ان کی تشریفی کے لیے جوابات بھی دے دیا جائے. یہ میرا مطلب ہوتا ہے ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا. اگر میں اس میں درست ہوں تو اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے، اسی کی توفیق ہے، اگر یہ میری خطا ہے تو یقیناً یہ میرے نفس کی کوئی شرارت ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں حق اور ثواب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اور عقیدے کے مسئلے پر انتہا تک جا کر، کیونکہ عقیدے اور ایمان کا دشمن جو ہے وہ شک ہے. کیا ہے؟ شک. شک ایمان کا دیمک ہے، تو شک سے دور ہونے کے لیے اطمینان ضروری ہے. ایمان کی جان، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اساس جو ہے وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے. اور اطمینان کب آتا ہے؟ کہ جب بندہ دلیلوں سے اس چیز کو جان لیتا ہے. تو لہذا اس حوالے سے صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور خاص طور پر دعا کریں اللہ رب العالمین حضرت ابو بصیر کی نگاہ کرم سے ہمیں مستفیض ہو. حضرت ان کا ایسا صبر تھا، وہ ایسے عاشق رسول تھے، اتنی بڑی قربانی، یہ کیسے انسان تھے واقعی میں. عشق نے انہیں پہاڑوں سے مضبوط کر دیا تھا، عشق نے انہیں پہاڑوں سے زیادہ مستقیم المزاج کر دیا تھا. لہذا میرے دوستو، انسان تو بڑا بزدل ہوتا ہے، لیکن اگر اسے عشق لگ جائے نا تو پھر پہاڑوں سے زیادہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی حضور کی محبت اور چاشنی سے آراستہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے دیے ہوئے طریقے، ان کے دیے ہوئے سلیقے، ان کے دیے ہوئے انداز کو ہمیں مقدم رکھ کر ان کی یادوں میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جو معتکفین ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، جو صائمین ہیں اللہ ان کے صوم کو قبول فرمائے، جو نمازی مصلین ہیں اللہ ان کی تراویہ اور عبادات کو قبول فرمائے، اور اس مجمع میں جتنے لوگ یا اللہ تیری بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں، ان کے صدقے ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور تمام ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ایک